کل کے سبق میں ہم نے تشبیہ کی تقسیم پڑھی تھی مولانا اعداد کے اعتبار سے، کہ تشبیہ کے اندر اعداد ذکر ہوں گے، اعداد تشبیہ یا اعداد تشبیہ ذکر نہیں. اگر اعداد تشبیہ نہیں ہے یہ تو یہ تشبیہ مؤکد ہے، اور اگر ذکر ہیں تو یہ تشبیہ مرسل ہے. بھائی مؤکد اس لیے کہ اس میں تاکید آ گئی. بھائی آپ نے کہنا تو تھا زیدن کل اسدی، لیکن آپ نے کیا کہا؟ زیدن اسدن. تو آپ نے مشبہ بہی کا حمل کر دیا. کس پر؟ ہاں تو مشبہ بہی کا حکم لگا دیا مشبہ پر، اور حمل چاہتا ہے اتحاد کو، یعنی مشبہ اور مشبہ بہی کو آپ نے کیا قرار دے دیا؟ ایک ہی متحد قرار دے دیا. معلوم ہوا دونوں میں اشتراک فی وصف نہیں ہے بلکہ دونوں متحد ہیں، تو اس سے تاکید آ گئی مولانا، قوت آ گئی تشبیہ کے اندر. بھائی اور اسی میں سے ہے مولانا تشبیہ موقت میں سے یہ ہے کہ مشبہ بہی کی اضافت کر دی جائے. کس کی طرف؟ مشبہ کی طرف. بھائی جیسے یہ شعر ہے والریح تعبس بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماء، ہوا کھیلتی ہے نرم شاخوں کے ساتھ، یعنی ان کو دائیں بائیں مائل کرتی ہے، اور تحقیق ظاہر ہو گیا ہے شام کے وقت کا سونا پانی کی چاندی پر. بھائی پانی کی چاندی پر، تو اصیل کہتے ہیں شام کے وقت کو بھائی، اور اس کے سونے سے مراد اس کی وہ زردی ہے بھائی، اس لیے کیونکہ شام کے وقت سورج کی روشنی کس رنگ کی ہو جاتی ہے؟ زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، تو اس کی صفت زردی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. چنانچہ دلیل کے طور پر علامہ طفتازانی نے ایک اور شعر ذکر کیا درمیان میں، ورب نہار للفراق اصیلہ ووجہ کلا لونیہما متناسب. تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بہت سے فراق کے دن ہیں کہ ان کی شامیں اور میرا چہرہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی رنگ کے ہیں. بھائی تو اپنا رنگ وہ زرد بتلا رہا ہے فراق جدائی کے غموں کی وجہ سے، تو شام بھی اسی رنگ کی ہے. تو دیکھیے اس شعر کے اندر شام کے کو کا رنگ کس طرح بیان کیا؟ بھائی زردی کے ساتھ بیان کیا. مقام استشهاد گزشتہ شعر کے اندر لجین الماء تھا. بھائی لجین الماء اصل میں کیا تھا؟ الماء کل لجینی، وہ پانی جو چاندی جیسا ہو. بھائی صفائی کے اندر اور سفیدی کے اندر، تو یہ تشبیہ مؤکد ہے مولانا، تشبیہ مؤکد، کیونکہ اس کو اضافت بیانیہ ہم بناتے ہیں. اضافت بیانیہ جس میں کیا ہوتا ہے مولانا؟ مشبہ بھی بیان ہوتا ہے. کس کا؟ مشبہ کا. لجین چاندی، کیا چاندی کی؟ لجین، لجین من الماء، من کے ساتھ بھائی لجین چاندی ہے. کیا ہے وہ چاندی؟ ما پانی ہے. کیا ہے؟ تو دیکھا اضافت جب بیانی بنائی تو گویا آپ نے پانی کو چاندی قرار دے دیا، تو تشبیہ مؤکد آ گئی مولانا. پھر اس کے بعد علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا کہ بعض علماء ہیں جنہوں نے اس شعر کے معنی میں غلطی کی ہے. بھائی علامہ خلخالی نے بھی اسے بھی غلطی ہوئی جو شارح ہیں اس کتاب کے تلخیص کے، اور اسی طرح علامہ زوزنی وہ بھی تلخیص کے شارح ہیں. تو علامہ خلخالی نے کیا کیا؟ لجین کو لجین پڑھا. بھائی لجین کو لجین پڑھا، اور لجین ان پتوں کو کہتے ہیں جو درختوں سے گر جاتے ہیں خشک ہو کر، وہ بھی زرد رنگ کے. اور جبکہ علامہ زوزنی نے کیا کیا؟ انہوں نے اصیل سے کیا مراد دیے؟ درخت مراد دیے، وہ درخت جن کی جڑیں ہوں. بھائی اور جی اور لجین الماء سے کیا مراد دیا بھائی؟ جی ہاں وہ درخت. بھائی درخت مراد دیے تو جن کے پتے کیا ہو گئے ہیں بھائی؟ زرد ہو گئے ہیں، خزاں کی وجہ سے زرد ہو گئے ہیں. بھائی تو ذهب الاصیل سے وہ ان کے پتے زرد رنگ کے مراد دیے بھائی، اور دونوں کو رد کیا علامہ طفتازانی. علامہ طفتازانی فرماتے ہیں انہوں نے حسین و قبیح کلام کے درمیان فرق نہیں کیا بھائی، اور دونوں کے خرابی لازم آئی جو معنی انہوں نے کیا. کس طرح بھائی؟ علامہ خلخالی نے کیا کیا تھا بھائی؟ لجین الماء کیا تھا بھائی، اور لجین سے کیا مراد تھے؟ وہ پتے جو خشک ہو گئے وہ زرد رنگ کے، تو لجین مشبہ اور پانی، لجین مشبہ بھی اور پانی، پانی ان زرد پتوں جیسا ہے، کہتے ہیں کوئی تشبیہ یہ درست بنتی ہی نہیں ہے، پانی کیسے ان پتوں، سمجھ میں؟ اور دوسرے جو علامہ زوزنی نے اصیل کا معنی درخت کے کیے جڑوں والے، کہتے ہیں نہیں بھائی اصیل کا لفظ کیا ہے، اس معنی میں مستعمل ہی نہیں ہوا بھائی، تو یہ درست نہیں ہے بھائی. اور پھر تشبیہ کی تقسیم کی تھی انہوں نے، مقبول اور مردود بھائی، غرض کے اعتبار سے تقسیم کی، کہ غرض کے اعتبار سے تقسیم تشبیہ جو ہے مقبول ہوگی یا مردود ہوگی. مقبول وہ ہے جو غرض کی ادائیگی پوری طرح کر رہی ہو بھائی، جس مقصد کے لیے آپ تشبیہ لے کر آئے اس کو کیا کر رہی ہو پوری طرح. آپ مشبہ کا حال بیان کرنا چاہتے ہیں یا اس کا مقدار اس کے حال کی بیان کرنا چاہتے ہیں یا اس کا امکان بتلانا چاہتے ہیں، تو جو بھی بات بتلانا چاہتے ہوں اگر وہ تشبیہ پوری طرح اس کو ادا کر رہی ہے تو مقبول، اگر ادا نہیں کر رہی تو مردود. آخر میں خاتمہ کے عنوان سے انہوں نے تقسیم کی تھی تشبیہ کی، اور اس کے مراتب بتلائے تھے کہ سب سے قوی اعلی درجے کی تشبیہ کون سی ہے، اور ادنا کون سی، اور متوسط کون سی ہے بھائی. تو بتلایا تھا آپ کو کہ بھائی تشبیہ کے اندر یاد رکھو قوت آتی ہے دو چیزوں کی وجہ سے. تشبیہ کے اندر قوت کس طرح آتی ہے؟ دو چیزوں سے آتی ہے، ایک اداۃ تشبیہ کو حذف کرنے سے، جس کی وجہ سے عموم آ جاتا ہے بھائی، بظاہر یوں لگتا ہے کیا ہے ہر وصف کے اندر تشبیہ دی جا رہی، اور دوسرا کہ جی کہ وجہ تشبیہ کو، یہ تو وجہ تشبیہ کو حذف کرنے سے عموم آیا، کہ مشبہ بھی کا حمل کر دیں، کس پر؟ مشبہ پر حمل کر دیں، اس سے بھی کیا آئے گی تشبیہ کے اندر قوت آئے گی. تو لہذا سب سے قوی تشبیہ وہ ہے جس کے اندر ادات تشبیہ بھی حذف ہوں اور وجہ تشبیہ بھی حذف ہو بھائی. وجہ تشبیہ جیسے زیدن کل اسدی فی شجاعتی، اگر فی شجاعت عبارت میں ہوگا تو پتا چلے گا کس وصف میں تشبیہ دی جا رہی ہے، صرف شجاعت، لیکن جب آپ اس کو حذف کریں گے تو قوت پیدا ہو گئی، یوں معلوم ہوگا کہ بظاہر کہ عموم آ گیا ہے، گویا ہر اچھے وصف کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے بھائی. اور دوسرا اگر حرف تشبیہ کو حذف کر دیں تو پھر وہی حکم جو مشبہ بہی الگ ہے، مشبہ الگ ہے لیکن آپ نے مشبہ بہی کا حکم لگا دیا، کس پر؟ مشبہ پر لگا دیا بھائی، تو اس سے بھی قوت آتی ہے. تو جس کے اندر مشبہ اور مشبہ وجہ تشبیہ حذف ہو اور ادات تشبیہ حذف ہو وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، چاہے ساتھ مشبہ ذکر ہو یا مشبہ ذکر نہ ہو، دو صورتیں اس کے اندر آ گئیں بھائی. اور ادنا درجہ وہ ہے کہ جس کے اندر کیا ہو، جس میں وجہ ادات تشبیہ کا بھی ذکر ہو اور وجہ تشبیہ کا بھی ذکر ہو، چاہے مشبہ کا ذکر ہو یا مشبہ کا ذکر، تو اس میں بھی دو صورتیں آ گئیں. اور بتلایا تھا کل آٹھ صورتیں ہیں، باقی چار صورتیں کس میں آ گئیں؟ متوسط میں آ گئیں. متوسط وہ کہ مشبہ ادات تشبیہ صرف حذف ہو یا صرف کیا ہو، وجہ تشبیہ حذف ہو. الحقیقۃ والمجاز ھذا ھو المقصد الثانی من مقاصد علم البیان، ای ھذا بحث الحقیقۃ والمجاز. حقیقت اور مجاز، یہ مقصد علامہ طبطازانی آپ کو بتلا رہے ہیں، یہ مقصد ثانی ہے علم بیان کے مقاصد میں سے. علم بیان کے مقاصد آپ کو بتلائے تھے تین ہیں بھائی، تشبیہ جو ختم ہوا بھائی مولانا، تشبیہ کا مقصد، اور ثانی کیا ہے؟ حقیقت اور مجاز ہے، اور مجاز، اور ثالث کیا ہے؟ اس سے کنایا ہے مولانا، تیسرا کیا ہے؟ کنایا ہے بھائی. تو اس اب مجاز کی بحث شروع ہونے لگی ہے، اور مجاز کا چونکہ سمجھنا موقوف ہے حقیقت پر، اس لیے اس کو بھی ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. هذا هو المقصد الثانی، یہ مقصد ثانی ہے، من مقاصد علم البیان، علم بیان کے مقاصد میں سے. ای هذا بحث الحقیقہ، یہ ترکیب بتلا رہے ہیں آپ کو علامہ طبطزانی مولانا کہ الحقیقت والمجاز سے پہلے مضاف محذوف ہے، بحث الحقیقت والمجازی، اور یہ خبر ہے، اس کا مبتدا کیا ہے؟ هذا، هذا بحث الحقیقت والمجازی، یا آپ چاہیں تو اس کو مبتدا بنا لیں اور خبر محذوف نکال لیں، بحث الحقیقت والمجازی هذا. جی، والمقصود الاصلی بالنظر الى علم البیان هو المجاز، اور مقصد اصلی علم بیان کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے مولانا؟ مجاز ہی ہے، مجاز ہے بھائی. یہاں دو چیزیں ذکر کر رہے ہیں، حقیقت اور مجاز، بتلا رہے ہیں مجاز اصل ہے. کیا ہے؟ مجاز اصل بھائی، علم بیان کے اندر مقصود مجاز ہے مولانا، لیکن ساتھ چونکہ مجاز فرع ہے کس کی؟ حقیقت کی، تو لہذا علماء کی عادت جاری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا ذکر کرتے ہیں؟ مجاز کے ساتھ حقیقت کو بھی ذکر کرتے ہیں بھائی. والمقصود الاصلی بالنظر الى علم البیان هو المجاز، اذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقیقت. یہ مقصود اصلی کیوں ہے بھائی؟ کہتے ہیں کیونکہ اسی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اختلاف طرق بھائی، نہ کہ حقیقت کے ساتھ بھائی. بھائی علم بیان کے شروع میں آپ کو کیا بتلایا تھا انہوں نے کہ علم بیان کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ ایک معنی کو مختلف طرق سے کیسے ادا کیا جائے، تو یہ مختلف طرق سے ادا کرنا وضوح اور خفا کے اندر، یہ مجاز کے اندر تو ہو سکتا ہے، حقیقت کے اندر نہیں بھائی. جی، وہاں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی دلالت تین قسم پر ہے، مطابقی، تضمنی اور التزامی. بھائی مطابقی کا نام علم بیان میں کیا رکھا تھا؟ وضعی. اور التزامی اور تضمنی کا نام کیا رکھا تھا؟ عقلی رکھا تھا بھائی. اور آپ کو بتلایا تھا کہ دلالت وضعی جو ہے اس سے بحث ہم نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں اختلاف وضوح اور خفا کا اختلاف نہیں آتا، وہاں پر جب معنی معلوم ہوگا تو ہر لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اوضح ہوگی، اس لیے کہ مجاز ہی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اختلاف طرق. کس کے اندر مولانا؟ وضوح اور خفا کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ اسی سے حاصل ہوتا ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی، آپ نے کہا مجاز ہی حاصل ہوتا ہے، کنائے کے ساتھ بھی تو آتا ہے، کنائے کے ساتھ بھی تو اختلاف طرق آتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی یہاں بحث چل رہی ہے صرف کس کی؟ حقیقت اور مجاز کی. تو یہ جو کلام کیا کہ صرف اسی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، یہ حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ حصر اضافی ہے، حقیقت کی نسبت سے. حقیقت کے ساتھ اختلاف طرق حاصل نہیں ہوتا، صرف کس سے ہوتا ہے؟ مجاز سے. تو کنائے کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی بھائی. دون الحقیقت، نہ کہ حقیقت کے ساتھ. الا انہا لما کانت کل اصل للمجازی، مگر چونکہ یہ جب حقیقت جو ہے کل اصلی کس کی طرح ہے؟ اصل کی طرح ہے للمجازی، مجاز کے لیے. اذ الاستعمال فی غیر ما وضع له، اس لیے کہ استعمال کرنا بھائی، حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو کس معنی میں استعمال کرنا؟ موضوع لہو میں. اور مجاز کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، تو حقیقت اصل اور مجاز کیا ہے؟ اس کی فرع ہے. اذ الاستعمال فی غیر ما وضع له، اس لیے کہ استعمال کرنا غیر موضوع لہو کے اندر یہ فرع ہے. کس کے؟ فرع الاستعمال فی ما وضع له، ما وضع له میں استعمال کرنے کی. تو جرت العادت، جاری ہوئی ہے عادت علماء کی، بالبحث عن الحقیقت، کے بحث کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ حقیقت کے بارے میں کرتے ہیں. اولا بھائی اس عبارت میں انہوں نے کیا کہا کہ حقیقت کل اصل للمجازی، کس کی طرح ہے؟ مجاز کے لیے، یعنی کا اصل ہے، کل اصلی اصل کی طرح ہے. یہ کیوں کہا بھائی، یہ کاف کیوں لے کر آئے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہر مجاز کے لیے اصل نہیں بھائی. اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ یہ کیا ہے حقیقت اصل ہے، تو پھر کیا لازم آتا کہ ہر مجاز کے لیے کیا ہوگا؟ اصل ہوگی، حقیقت ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے بھائی، ہر مجاز کے لیے حقیقت نہیں ہے بھائی. حقیقت کہتے کس کو ہے بھائی؟ موضوع لہو میں استعمال بھی ہو کلمہ، جو استعمال ہوگا تو حقیقت کہلائے گا. صرف معنی موضوع لہو بھی ہے، کلمہ بھی ہے، جب تک استعمال نہیں ہوگا اس کے اندر وہ حقیقت نہیں. کیونکہ یہ استعمال کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے مولانا، استعمال ہے موضوع لہو میں یا استعمال ہے غیر جی. ابھی آ جائے گی، وہاں بھی آپ کو بتلائیں گے کہ استعمال کا لفظ وہ ذکر کریں گے تعریف کے اندر بھائی. تو ہر مجاز کے لیے حقیقت نہیں. مثلا مولانا، مثال کے طور پر رحمان کا لفظ ہے بھائی، رحمان، تو الرحمن یہ صرف، اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ذات باری تعالیٰ پر ہوتا ہے، مخلوق پر اس کا اطلاق کرنا جائز نہیں. اور رحمان کا معنی ہے اصل لغت کے اعتبار سے رقیق القلب بھائی. کیا معنی ہے؟ رقیق القلب بھائی، نرم دل والا بھائی، نرم دل والا. تو یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے، اور اس کا اطلاق ہوتا ہے صرف ذات باری تعالیٰ پر، کسی اور کے لیے اس کے استعمال جائز، کسی اور کے لیے استعمال نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رقیق القلب کا معنی کرنا بھئی تو درست نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے قلب کا اس بات صحیح، ورنہ تو ذات باری تعالیٰ کا کیا لازم ہونا لازم آئے گا؟ جسم، جسم ہونا لازم آئے گا، اور جو جسم ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جسم سے منزہ ہیں بھائی. تو لہذا رقیق القلب پھر نہیں، اس کا معنی کرتے ہیں پھر منعم کے. کس کے معنی کرتے ہیں؟ منعم کے، نعمتیں دینے والی ذات بھائی. تو یہ اس کا مجازی معنی ہے، تو یہ مجاز ہے لیکن اس کے لیے حقیقت نہیں. معنی موضوع لہو تو اس کا ہے، کیا معنی موضوع لہو ہے؟ رقیق القلب. لیکن یہ رقیق القلب حقیقت ہے، کیوں؟ استعمال ہی نہیں ہوا، جب تک استعمال نہیں حقیقت نہیں ہے. تو یہاں استعمال نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کل اصل للمجازی، کہ حقیقت کیا ہے؟ اصل کی طرح ہے مجاز کے لیے بھائی، یعنی ہر مجاز کے لیے حقیقت نہیں. وَقَدْ يُقَيَّدَانِ بِاللُّغْوِيَّيْنِ. جی، حقیقت اور مجاز کی تقسیم آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کس کے اندر بھائی؟ احوال اسناد خبری کے اندر بھائی. وہاں آپ نے پڑھا تھا ایک حقیقت عقلیہ ہے، ایک مجاز عقلی ہے، ایک حقیقت لغویہ ہے، ایک مجاز حقیقت عقلیہ کس کو کہتے ہیں؟ اسناد الفعل او معنی الفعل الى ما ہوا لہو، فعل یا معنی فعل کا اسناد کرنا کس کی طرف؟ ما ہوا لہو کی طرف کرنا، یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. اور فعل یا معنی فعل کا اسناد کرنا غیر ما ہوا لہو کی طرف، یہ کیا ہے؟ مجاز ہے مولانا، مجاز. مثلا میں کہتا ہوں نہر بہ رہی ہے. نہر جی، نہر بہتی ہے یا اس کے اندر پانی بہتا ہے؟ تو میں نے بہنے فعل کی نسبت کی مولانا ما ہوا لہو کی طرف یا غیر ما ہوا لہو؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ مجاز عقلی ہے. یہ مجاز عقلی، حقیقت عقلی، یہ اسناد کی قسمیں ہیں. تو یہ اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو رہا ہے، لہذا کیا ہے؟ مجاز. اور اگر یہ اسناد کس کی طرف ہو؟ ما ہوا لہو کی طرف ہو، تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ مثلا پانی بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے. اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو یہ حقیقت، اور غیر موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو بعض اوقات دونوں میں فرق کرنے کے لیے بھائی، یہ جو معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا اس کو حقیقت لغویہ کہیں گے، جو معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز لغوی کہیں گے. تو دیکھو حقیقت لغویہ کا کیا معنی؟ کہ کلمہ کس میں استعمال ہو؟ معنی موضوع لہو میں. اور مجاز لغوی کا کیا معنی؟ غیر موضوع لہو میں. تو دیکھو یہ ہے استعمال کی بات, استعمال ہوا ہے معنی موضوع لہو میں, تو کیا ہے؟ غیر موضوع لہو میں. اور اگر اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہو تو حقیقت عقلیہ, اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو. فرق سمجھ میں آیا دونوں میں بھائی؟ تو کبھی کبھار ان دونوں کے ساتھ لغوی ہونے کی قید لگاتے ہیں, حقیقت لغویہ مجاز لغوی. کس سے فرق کرنے کے لیے؟ حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی سے فرق کرنے کے لیے. وقد یقیدان باللغویین, اور کبھی کبھار ان دونوں کو مقید کیا جاتا ہے لغوی ہونے کے ساتھ بھائی, لیتمیزا تاکہ دونوں ممتاز ہو جائیں, عن الحقیقت والمجاز العقلیین, حقیقت عقلی اور مجاز عقلی سے, اللذین ہما فی الاسنادی, جو کس کے اندر ہوتے ہیں؟ اسناد میں ہوتے ہیں. والا والاکثر ترک ہذا التقیید, ہاں البتہ اکثر اس قید کو ترک کر دیا جاتا ہے. مطلق حقیقت بولا جائے تو کیا مراد ہوتا ہے؟ حقیقت لغویہ. مطلق مجاز بولا جائے تو کیا مراد ہوتا ہے؟ مجاز. ہاں, اور حقیقت عقلی جب مراد لینی ہو تو عقلیہ کی قید ساتھ لگانی پڑے گی, مجاز عقلی مراد لینا ہو تو عقلی کی قید ساتھ لگانی. تو کبھی بسا اوقات اس قید کو لغویہ کی قید کو ترک کر دیا جاتا ہے, لئلا یتوہم انہ مقابل للشرعی والعرفی. آگے تقسیم کریں گے مولانا, حقیقت اور مجاز کی دونوں کی تقسیم کریں گے, لغوی شرعی اور عرفی کی طرف. مجاز کی تین قسمیں آپ کو بتلائیں گے, مجاز لغوی, مجاز شرعی, مجاز عرفی. اسی طرح حقیقت کی بھی تین قسمیں بتلائیں گے مولانا, حقیقت لغویہ, حقیقت شرعیہ اور حقیقت عرفیہ. تو بسا اوقات اس, تو دیکھو وہاں پر کتنی قسمیں آئیں, حقیقت لغوی, حقیقت لغویہ اور حقیقت شرعیہ اور عرفیہ. تو دیکھو حقیقت عرفیہ اور شرعیہ کے مقابلے میں کیا آ رہی ہے؟ حقیقت لغویہ آ رہی ہے. تو بسا اوقات اس لغویہ کی قید نہیں لگاتے تاکہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کن دونوں کے مقابلے میں ہے, شرعیہ اور عرفیہ کے مقابلے میں ہے. والاکثر ترک ہذا التقید, اور اکثر جو ہے اس قید کو ترک کیا جاتا ہے, اللہ یتوہم تاکہ یہ وہم نہ کیا جائے, انہ مقابل للشرعی والعرفی, کہ یہ کس کے مقابل ہے؟ شرعی اور عرفی کے مقابل ہے. الحقیقت فی الاصلی, تعریف شروع کرنے لگے ہیں تو علامہ تفتازانی آپ کو لفظ کے بارے میں بتلا رہے ہیں, لفظ حقیقت کے, کہ یہ اصل میں کیا کہتے ہیں, فی الاصلی فعیل حقیقت, اصل میں کیا ہے؟ فعیل حقیق بھائی, بمعنی فاعل, یہ فاعل کے معنی میں ہے. من حق الشیء اذا ثبت, کس کے معنی میں ہے؟ حق الشیء بھائی, جب وہ چیز ثابت ہو جائے. کہاں ثابت ہو جائے؟ آگے آ جائے گا, فی مکان حل اصلی, اپنے مکان اصلی کے اندر, یعنی معنی موضوع لہو میں بھائی. مکان اصلی سے کیا مراد ہے؟ معنی, تو جب چیز ثابت ہو جائے معنی موضوع لہو میں بھائی, تو حق شے سے حقیق کیا معنی؟ ثابت. حقیق بمانے جی, تو فاعل کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی فاعل مفعول کے معنی میں آتا ہے. تو حق الشیء, چیز ثابت ہوئی, فعل لازم ہے مولانا, تو یہ فعل لازم سے ہے. او بمعنی مفعول, یا یہ بمعنی مفعول کے ہے, من حققتہ اذا اثبتہ, کس باب سے ہے؟ کس سے ہے؟ حققتہ سے ہے, جب آپ کسی چیز کو کیا کر دیں؟ ثابت کر دیں. تو یوں کہتے ہیں حققتہ, میں نے اس کو ثابت کر دیا بھائی. تو دیکھو پھر یہ معنی کیا ہوگا؟ حقیق, کس کے معنی میں مولانا؟ مثبت کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ جس کو آپ نے ثابت کر دیا بھائی. تو یہ دیکھو متعدی سے ہے, متعدی سے ماخوذ ہے بھائی. ثم نقل, تو چاہے یہ حق الشیء سے ہو یا حققتہ سے ہو, پھر اس کو نقل کیا گیا الی الکلمت الثابتتی، کس کی طرف، کس معنی کی طرف؟ وہ کلمہ جو ثابت ہے. بھئی پہلا کیا بتایا تھا؟ فاعل بمعنی ہے فاعل، تو یہ دیکھو فاعل کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہ کلمہ جو ثابت ہے، فاعل کا صیغہ لے آئے. یا بمعنی مفعول کیا تھا؟ تو کیا بمعنی، کیا معنی تھا؟ اول اول مثبتتی فی مکانی حل اصلی، کہاں پہ ثابت ہے یہاں یا کہاں پر ثابت کیا گیا ہے اس کو؟ مکان اصلی کے اندر. اور مکان اصلی کیا ہے اس کا؟ معنی موضوع لہو کے اندر. بھائی حق اشے اسے اگر لازمی سے ہو، کلمہ اپنے مکان اصلی میں کیا ہے؟ ثابت ہے. یہ فعل لازم سے ہے، ثابت اس میں فاعل. اور اگر حققت اسے بنا لیں تو کلمہ اپنے مکان اصلی یعنی معنی موضوع لہو میں کیا ہے؟ مثبت ہے، ثابت کیا گیا ہے اس میں مفعول کے معنی میں. بھئی یہ جو تا آئی ہے یہ تو آپ نے حقیقن کا ہمیں بتلا دی، یہ تا کس چیز کی ہے؟ تانیث کی ہے. کہتے ہیں نہیں بھئی، یہ تا تانیث کی نہیں ہے بلکہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کی ہے. ہمارا نا بعض اوقات ایک وصف ہوتا ہے لیکن وہ اس کو کیا کیا جاتا ہے بھئی؟ جی غلب اسمیت آتا ہے اس پر اور اس کو بطور اسم ہی کے مستعمل کرنے لگتے ہیں. تھا تو اصل میں وصف، کیونکہ بھئی اس میں فاعل اور اس میں مفعول کیا ہے؟ وصف کے صفت کے صیغے ہیں، لیکن پھر اس کو کیا کیا والا نا اسم ہی بنا لیا، گویا یہ وصف ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ اسم ہے بھئی. تو اس میں اس صورت میں تا ساتھ لگائی جاتی ہے جو جس جو کیا کہلاتی ہے، جو وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لیے یہ تا لگائی جاتی ہے. وَالتَّاءُ فِيهَا لِلنَّقْلِ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ إِلَى الْإِسْمِيَّةِ، تا اس کے اندر جو ہے وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لیے ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آگئے سب کو؟ اب اصطلاحی تعریف بتلائیں گے. وَهِيَ فِي الْاِصْطِلَاحِ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلُتُ فِي مَا اَي فِي مَعْنًا وُزِعَتْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ لَهُ فِي اصطلاحٍ بِهِ تَخَاطُب، وہ کلمہ ہے جو مستعمل ہوا ہے فی ما اے فی معنی، اس معنی کے اندر، ما سے کیا مراد ہے مولانا؟ معنی، اس معنی کے اندر مستعمل ہو. وزعت لہو اے وزعت تلکل کلمتو، کہ وضع کیا گیا ہو اس کلمے کو، لہو اس معنی کے لیے، فی اصطلاح اس اصطلاح کے اندر، بہ تخاطب، تخاطب کا معنی تکلم، جس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تکلم ہو رہا ہے. بھئی وہ کلمہ جو استعمال ہوا ہے اس معنی کے اندر جس کے لیے اس کو کیا کیا گیا ہے؟ وضع کیا گیا ہے، اس اصطلاح میں جس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تکلم ہو رہا ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ حقیقت کہلائے گا. تو دیکھو میں نے لفظ بولا اسدن شیر بھئی، اور اس اسد سے میں نے کیا مراد لیا؟ حیوان مفترس مراد لیا بھئی. تو اسد کا لفظ کلمہ یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا. کس میں استعمال ہوا؟ اور اس اصطلاح میں جس میں میں تکلم کر رہا ہوں، میں لغوی بات کر رہا ہوں، کس کی؟ لغت کی بات کر رہا ہوں، تو لغت میں یہ کلمہ اسی معنی کے لیے وضع ہے، لہذا اب اسدن کا لفظ کیا ہے؟ حقیقت. اسدن کا کلمہ کیا ہے؟ یہ حقیقت، یہ کلمے کا نام ہو گیا. ہمارا نا سمجھ میں آیا بھائی؟ بات سمجھ میں آگئی بھائی کہ کلمے کو استعمال کیا جائے کس کے اندر؟ اسی معنی کے لیے جس کے اندر، جس کے لیے اس کو، اسی اصطلاح میں جس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، جس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. مولانا دیکھو الصلات کا لفظ ہے بھائی، الصلات، صلات کے لغت میں معنی ہے اس کا دعا کے بھائی، تو لغت میں اس کو وضع کیا گیا ہے کس معنی کے لیے؟ دعا کے لیے. تو اگر لفظ صلات بولا جائے اور اس سے کیا معنی مراد دیا جائے؟ دعا کا معنی مراد دیا جائے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ حقیقت کہلائے گا. اور اگر یہی لفظ بولا جائے اور اس سے کیا مراد دیا جائے؟ نماز مراد لی جائے تو یہ کیا ہے؟ معنی موضوع لہو ہے. تو دیکھو لغت کے اندر بات کرتے ہوئے جب صلاۃ سے دعا مراد لیں تو یہ کیا ہے؟ اور اگر اس سے کیا مراد لیں؟ دعا مراد لیں تو حقیقت, اور اگر اسے نماز مراد لیں تو. لیکن اگر ہم چلے جائیں اصطلاح شریعت کے اندر, بھائی شریعت کے اندر صلات کا لفظ وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے, ارکان مقصوصہ کے لیے. تو اب شریعت کی اصطلاح میں بات کرتے ہوئے جب میں کہوں صلات اور اسے مراد لوں نماز تو کیا معنی؟ یہ حقیقت ہے. اور اب میں اسے مراد لوں دعا تو یہ کیا ہے؟ تو دیکھو اسی یہی لفظ تھا, یہی لفظ تھا, اس کو میں نے استعمال کیا اہل لغت کے نزدیک مولانا ان کی اصطلاح میں. تو صلات مجاز, صلات کے معنی میں تھا, نماز کے معنی میں تھا مجاز, اور دعا کے معنی میں تھا. لیکن جب میں نے اس کلام کیا کن کی اصطلاح میں؟ اہل شرع کے اصطلاح میں بھائی. تو پھر یہی لفظ مولانا صلات نماز کے معنی میں ہو تو حقیقت, اور دعا کے معنی میں ہو تو. فرق سمجھ میں آ گیا سب کو بھائی؟ تو جس اصطلاح میں گفتگو ہو رہی ہو اس اصطلاح والوں کے نزدیک معنی موضوع لہو میں استعمال ہو جائے کلمہ تو کیا کہلاتا ہے, اور غیر موضوع لہو میں ہو جائے تو مجاز کہلاتا ہے. دیکھیے بھائی الکلمۃ المستعملۃ اصطلاح کے اندر وہ کلمہ ہے جو استعمال ہو فی ما اس معنی کے اندر, وہ زیاد جس کو وضع کیا گیا ہو, وضع کیا گیا ہو اس کلمے کو اس معنی کے لیے. فی اصطلاح اس اصطلاح میں بھی تخاطب جس کے ساتھ کیا ہو والا نا, تخاطب ہو تو گفتگو ہو تکلم ہو. اے وضعت لہو فی اصطلاح بھی, اب خود یہی معنی کر رہے ہیں وضع کیا گیا ہو اس معنی کے لیے. فی اصطلاح اس اصطلاح میں بھی یقع تخاطب جس کے ساتھ کیا کیا جا رہا واقع ہو رہا ہے, تکلم واقع ہو رہا ہے. وہ تکلم جو بالکلام المشتمل علی تلک الکلمتی جو ایسے کلام کے ساتھ ہو رہا ہے جو مشتمل ہے کس پر؟ اسی کلمے پر. بھائی آپ گفتگو کر رہے ہیں ایسے کلام کے ساتھ جو اسی کلمے پر کیا ہے, تو یہ گفتگو یہ جو واقع ہوئی ہے جس اصطلاح میں ہوئی ہے اس کے مطابق اگر معنی موضوع لہو میں ہے تو کیا کہلائے گا؟ لفظ حقیقت کہلائے گا. تو جس کے ساتھ جس کلام کے ساتھ تکلم ہوا ہے. فالظرف اعنی فی اصطلاح, تو ظرف جو ہے مولانا فی اصطلاح آیا تھا متن میں, یہ جار مجرور ہے, یہ کسی نہ کسی سے متعلق ہوتا ہے. تو یہ کس سے متعلق ہے؟ کہتے ہیں متعلق بقولہ وضعت, بھائی یہ کس سے متعلق ہے؟ وضعت سے, کہ وضع کیا گیا ہو اس اصطلاح میں. وتعلقہ بالمستعملۃ, بعضوں نے وہم کیا مولانا اس اصطلاح کو کس سے جوڑا؟ مستعمل سے. کس سے جوڑا؟ وتعلقہ بالمستعملۃ علامہ توہمہ البعض مما لا معنی له, لا معنی له. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بعضوں نے اس کو جوڑا مستعملہ کے ساتھ, اور اس کا تعلق مستعملہ کے ساتھ بھائی علامہ بنا بر اس کے جس کا وہم کیا ہے بعض علماء نے, مما لا معنی لہو اس کا کوئی معنی نہیں ہے بھائی, کوئی معنی نہیں بنتا مولانا, لفظاً بھی صحیح نہیں معنن بھی صحیح نہیں بھائی. اس کا تعلق کس سے؟ مستعملہ سے. اس لیے کہ مستعملہ سے ایک جار مجرور پہلے متعلق ہو رہا ہے, فیما فیما جار مجرور وہ کس سے متعلق ہے, اور آگے فی اصطلاح یہ بھی کس سے متعلق ہے؟ مستعملہ سے, جو بعض علماء کہہ رہے ہیں. تو بھائی ایک لفظاً صحیح نہیں, ایک جیسے دو حرف جر اور ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہوئے ان کو کسی ایک متعلق کے لیے, ایک متعلق کے لیے دو ایک جیسے حرف جر ایک ہی معنی ادا کرتے ہوئے ان کا لانا صحیح نہیں ہے بھائی, کہ کلمہ مستعمل ہو رہا ہے اس معنی میں اور کلمہ استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر؟ استعمال کے اندر, اصطلاح کے اندر, تو یہ صحیح نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ سست ہیں آج آپ لوگ، کیا بات ہے؟ ہاں کیوں سست ہیں بھائی؟ آپ توجہ سے بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا سبق جلدی ہو جاتا ہے، آپ پہ سستی چھائی ہوتی ہے تو سبق لمبا ہو جاتا ہے۔ مجھے تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ بھائی آواز سب کی آئی ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا، میں تیز نہیں چلتا۔ چلو بھائی، سارے تین تین مرتبہ درود شریف پڑھو بھائی۔ جی، تو علامہ طبطہانی نے آپ کو بتلایا مولانا کہ فی اصطلاح کس کے ساتھ متعلق ہے؟ وضعات کے ساتھ متعلق ہے، المستعملہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ بعض علماء نے فی اصطلاح کو جوڑا مستعملہ کے ساتھ، کہتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، نہ یہ لفظن صحیح ہے اور نہ معنی صحیح ہے۔ لفظن اس لیے نہیں صحیح، یہ کہتے ہیں اس لیے کہ جائز نہیں ہے کہ دو ایک جیسے حروف جارہ جو معنی کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہوں اور لفظن بھی ایک جیسے ہوں، ان کیا کیا جائے؟ ایک ہی حامل کے ساتھ جوڑ دیا جائے بھائی، تو یہ درست نہیں۔ تو اور معنی بھی صحیح نہیں، کیوں؟ دیکھو معنی میں کیا خرابی آتی ہے، وہ کلمہ جو استعمال ہو رہا ہے فی ما اس معنی کے اندر، اور فی اصطلاح بھی اسی سے آپ نے جوڑا، وہ کلمہ جو استعمال ہو رہا ہے اصطلاح کے اندر، کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا کلمہ ہے دال اور معنی کیا ہے؟ مدلول۔ اسی طرح فی اصطلاح بھی اسی سے آپ نے متعلق کیا، تو کلمہ ہے دال اور اصطلاح کیا ہے؟ مدلول۔ تو ایک ہی کلمہ ہے اصطلاح، مدلول اس کا معنی بھی اور مدلول اس کا اصطلاح بھی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ جی، فاحترز۔ اب مولانا فوائد قیود ذکر کر رہے ہیں بھائی۔ الکلمۃ المستعملۃ فیما وضعت له فی اصطلاح بہ التخاطب، اس کے اندر تین قیودات آئیں مولانا۔ کیا؟ المستعملۃ ایک قید آئی، فیما وضعت له دوسری قید آئی مولانا، فی اصطلاح بہ التخاطب یہ کیا ہے؟ تیسری۔ تین چیزیں یہاں ذکر ہیں، تینوں کے فائدے بتلائیں گے۔ فاحترز بالمستعملۃ عن الکلمۃ قبل الاستعمال فإنها لا تسمى حقیقۃ ولا مجازا۔ مستعملہ کی قید کے ذریعے بتلا دیا علامہ طبطہانی نے کہ استعمال سے پہلے نہ کوئی کلمہ حقیقت کہلاتا ہے اور نہ مجازا، کیونکہ یہ تقسیم ہے ہی استعمال کے اعتبار سے۔ فاحترز بالمستعملۃ، احتراز کیا مصنف نے مستعملہ کی قید کے ساتھ، عن الکلمۃ کس سے؟ ایسے کلمہ، اس کلمے سے جی، قبل الاستعمال جو کس سے پہلے ہو، استعمال سے پہلے ہو، فإنها لا تسمى حقیقۃ ولا مجازا، اس لیے کہ وہ نہ حقیقت کہلاتا ہے اور نہ مجاز۔ وبقوله فیما وضعت له، دوسری قید کیا تھی؟ فیما وضعت له، فیما، اس سے کہتے ہیں دو چیزوں سے احتراز کیا، کس سے؟ دو چیزوں، ایک غلط سے اور ایک مجاز مطلق سے۔ ایک غلط سے احتراز کیا اور ایک مجاز مطلق سے۔ غلط سے کیسے بھائی؟ مثلا میں اشارہ کرتا ہوں، یہ کتاب پڑی ہے، اور میں کیا کہتا ہوں؟ یہ گلاس ہے۔ یہ کیا ہے؟ گلاس ہے، گلاس ہے۔ تو یہ معنی موضوع لہو ہے؟
نہیں۔
غیر موضوع لہو جس میں آپس میں کوئی تعلق بھی ہو، گلاس اور کتاب میں کوئی تعلق ہے؟ تشبیہ والا
نہیں،
کل جز والا
نہیں،
ظرف مظروف والا
نہیں،
کوئی تعلق نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ غلط کہیں گے۔ تو جب کہا کلمہ استعمال ہو کس کے اندر؟ اسی معنی میں جس کے لیے کیا کیا جائے، تو غلط سے کیا ہو گیا؟ احتراز، کیونکہ وہ معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے
نہیں،
معنی موضوع لہو۔ وبقوله فيما وضعت له عن الغلط، اور احتراز کیا اس قول کے ساتھ، فيما وضعت له کے ساتھ، عن الغلط، نحو خذ هذا الفارس، کسی نے دوسرے سے کہا لو بھائی یہ گھوڑا لو، مشیرا الى الكتاب، کس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے؟ کتاب کی طرف۔ اب کتاب پر گھوڑے کا لفظ بولا، حالانکہ دونوں میں کوئی، یہ نہ تو اس کا معنی موضوع لہو ہے اور نہ ایسا غیر موضوع لہو ہے کہ جن کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق ہو بھائی۔ تو دیکھیے مولانا، ایک تو احتراز ہوا غلط سے، وعن المجاز ہی، دوسرا کس سے احتراز ہوا. اب یاد رکھو مجاز دو قسم پر ہے مولانا، ایک مجاز نسبی ایک مجاز مطلق. بھائی مجاز مطلق وہ ہے کہ کسی بھی اصطلاح کے اندر وہ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. مثلا میں کہتا ہوں اسد، اور کس کو کہتا ہوں؟ بہادر آدمی کو. کس کو کہتا ہوں؟ بہادر آدمی کو. اب آپ مولانا چاہے آپ اہل لغت کے نزدیک چلے جائیں، ان سے کلام کریں اور اسد کا لفظ بولیں، اور کیا مراد لیں؟ بہادر آدمی مراد لیں، تو یہ معنی موضوع لہو ہے غیر موضوع لہو ہے. آپ کس کے نزدیک چلے جائیں؟ مناطقہ کے نزدیک، اسد کا لفظ بولیں اور کیا مراد لیں؟ شیر. یہ معنی موضوع لہو ہے نہیں، شیر نہیں، بہادر آدمی مراد لیں، یہ معنی موضوع لہو ہے. معنی موضوع اچھا جی، اہل شریعت کے نزدیک آپ چلے جائیں اور مراد لیں اس سے بہادر آدمی، کیا یہ حقیقت ہے؟ معنی موضوع لہو ہے
نہیں.
اچھا نحویوں کے نزدیک چلے جائیں بھائی، یہ بہادر آدمی اس کا معنی موضوع لہو ہے
نہیں.
آپ مولانا علم بیان والوں کے نزدیک چلے جائیں، یہ معنی موضوع لہو ہے
نہیں.
آپ عرف میں عام لوگوں میں چلے جائیں، کیا اس سے اسد سے مراد بہادر آدمی، یہ کیا ہے؟ معنی موضوع لہو ہے
نہیں.
تو دیکھیے یہ ہے مطلق مجاز، کہ کسی بھی اصطلاح والوں کے نزدیک یہ معنی حقیقی
نہیں.
ہاں بعض اوقات ایک کے نزدیک معنی حقیقی نہیں ہوتا لیکن دوسرے کے نزدیک کیا ہوتا ہے وہ معنی، جیسے صلات کا لفظ میں بولتا ہوں اور اس سے مراد لیتا ہوں نماز. کیا مراد لیتا ہوں؟ اب میں اہل لغت والوں کے پاس جا کر یہی کلام کروں گا تو وہ کہیں گے یہ کیا ہے، معنی موضوع لہو نہیں ہے بلکہ کیا ہے. لیکن یہی کلام جب میں جا کر اہل شریعت میں کروں گا تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو دیکھو یہ ہے مجاز ہے لیکن نسبت سے ہے. کس کی نسبت سے ہے؟ اہل لغت کی نسبت سے ہے، ان کے نزدیک تو مجاز ہے، شریعت والوں کے نزدیک چلا جاؤں تو کیا ہے؟ حقیقت ہے. تو ایک وہ مجاز جو ہر ایک کے نزدیک مجاز ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت کی صورت نہیں، اور ایک وہ مجاز ہے جو بعض کے نزدیک تو حقیقت ہے اور بعض کے نزدیک کیا ہے؟ مجاز. تو جب انہوں نے کہا فیما وضعت لہ، اس معنی کے لیے کلمے کو استعمال کرنا جس کے لیے اس کو کیا کیا گیا ہے، تو اس کے لیے احتراز ہوا کس سے؟ مجاز مطلق سے، یعنی جو کسی کے نزدیک بھی معنی موضوع لہو اس کا نہ. بھائی شعر کو میں نے کس کے لیے استعمال کیا؟ تو یہ کسی کے نزدیک بھی معنی موضوع لہو نہیں ہے، اس سے احتراز ہو گیا. وعن المجاز المستعمل، اور اس مجاز سے جو استعمال ہو رہا ہو مولانا، فی ما لم یوزا لہو، بھائی جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا، فی اصطلاح بہ تخاطب، اس اصطلاح میں جس میں تکلم ہوا ہے، اس میں بھی ولا فی غیرہ، اور کسی اور میں بھی نہیں ہے، کسی بھی اصطلاح میں نہیں ہے. کل اسد فی الرجل الشجاع، جیسے کہ اسد ہے کس کے اندر؟ رجل شجاع. لأن الاستعارة، یہ بھی ایک جواب دے رہے ہیں مولانا کہ آپ نے کیا کہا، مجاز کے اندر وضع نہیں ہے. بھائی مجاز کی ایک قسم استعارہ ہے، آپ خود تقسیم کریں گے، اور ایک قسم اس کی مجاز مرسل ہے. بھائی استعارہ کے اندر، استعارہ تصریحیہ کے اندر آپ کہتے ہیں وضع ہے. کیا ہے؟ لیکن وضع تاویلی ہے. وضع کیا ہے؟ مثلا میں نے کہا، کیا کہا؟ رأیت اسدن یرمی، میں نے ایک ایسا شیر دیکھا جو تیر چلا رہا تھا. یہ یرمی نے بتلا دیا کہ یہاں اس سے وہ حیوان مفترس نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی مراد ہے. تو یہ ہے مولانا، دیکھو بولا مشبہ بھی اور مراد کیا ہے؟ رأیت اسدن، بھائی کس کو بولا میں نے؟ کون سا لفظ؟ زید کو تشبیہ دے رہا ہوں کس سے؟ شیر سے. تو مشبہ بول رہا ہوں یا مشبہ بھی؟ صرف مشبہ بھی بول رہا ہوں، اور مراد کون لے رہا ہوں؟ مشبہ. یہ ہے استعارہ تصریحیہ یا استعارہ تحقیقیہ والا نا. تو اس استعارہ تصریحیہ کے اندر بھائی میں نے گویا کے دعویٰ کر دیا کہ میں لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ میں نے گویا دعویٰ کر دیا کہ یہ جو اسد ہے نا، اسد اس کے افراد دو قسم پر ہیں، ایک وہ ہے جو حیوان مفترس ہے، مولانا جنگل میں رہتا ہے، درندہ ہے اور اس کی دم ہے، اور ایک اس کے افراد وہ ہیں جو کیا ہیں، انسان ہیں، رجل شجاع ہے، کیا ہے رجل شجاع. تو میں نے گویا دعویٰ کر دیا اسد کا لفظ اس معنی کے لیے بھی وضع ہے اور اسد کا لفظ اس معنی کے لیے، یہ دونوں کیا ہیں، اس کے افراد ہیں، دونوں کیا ہیں، تو دونوں افراد میں سے میں نے کس کے لیے، حیوان مفترس کے لیے استعمال کیا یا انسان کے لیے استعمال کیا، اور انسان بھی اس کا فرد ہے یا نہیں، تو یہ جس معنی کے لیے وضع تھا اسی کے لیے استعمال ہوا یا نہیں، اسی معنی کے لیے استعمال ہوا، کیونکہ میں نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ اس کو وضع جس معنی کے لیے کیا گیا ہے، اس کے دو افراد ہیں مولانا، ایک حیوان مفترس ہے اور ایک رجل شجاع ہے، تو یہ دونوں اس کے افراد ہیں، تو اپنے فرد پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، غیر فرد پر اطلاق
نہیں.
معلوم ہوا یہ اس کے یہ وضع ہے ان دونوں کے لیے، وضع ہے. تو دیکھو مولانا یہاں میں نے مشبہ بھی بولا اور مراد مشبہ لیا اور دعویٰ یہ کر دیا کہ میں اس لفظ کو اس کے معنی حقیقی ہی میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ جو میں نے کہا اسی کے لیے وضع ہے، یہ حقیقتاً وضع ہے یا تاویل کر کے دعویٰ کر کے میں نے بنایا؟ دعویٰ کر کے بنایا بھائی. کیا کیا؟ دعویٰ کر کے. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب اشکال ہوتا ہے، آپ نے کیا کہا کہ مجاز کے اندر لفظ کس میں استعمال ہوتا ہے؟ غیر موضوع لہو کے اندر. بھئی اسی مجاز کی ایک قسم استعارہ ہے، اور استعارے کے اندر آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے، لفظ کس میں استعمال ہو رہا ہے، موضوع لہو میں، اسی کے لیے اس کو کیا کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل ہو گئی بھائی، دوبارہ سمجھاؤں بھائی، سب کو سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو دیکھیے اس میں استعمال ہو رہا ہے، تو آپ یہاں وضع کا آپ کہہ تو رہے ہیں، تاویل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وضع ہے، تو لیکن حقیقت میں نہیں، صرف آپ کا دعویٰ، اصل میں تو اسد کا لفظ حیوان مفترس کے لیے وضع ہے، لیکن آپ نے دعویٰ کر کے رجل شجاع کو بھی اس کا کیا بنا دیا ہے، ایک فرد بنا دیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں بھائی اب یہ تو استعارہ داخل ہوا، کیا ہوا؟ کیونکہ وہ معنی موضوع لہو میں آیا، معنی موضوع لہو میں کلمہ استعمال ہو رہا ہے، اسد بول کے کیا مراد لے رہا ہوں، رجل شجاع، اور رجل شجاع بھی اس کا ایک فرد ہے، تو یہ کس میں استعمال ہوا معنی؟ کہتے ہیں بھائی وہ وضع تاویلی ہے، ہم تاویلی وضع کی بات نہیں کر رہے، ہم کس وضع کی بات کر رہے ہیں، جو حقیقتاً ہو، جو کیا ہو، اور حقیقتاً ہو، اس کے لیے وضع ہے
نہیں.
لِأَنَّ الْاِسْتِعَارَةَ، اس لیے کہ استعارہ جو ہے، وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً بِالتَّاوِيلِ، اگرچہ وہ موضع کیا گیا ہے تاویل کے اعتبار سے، إِلَّا أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ اطلاقِ الْوَضْعِ، لیکن مفہوم جو ہے کس سے، وضع کے اطلاق سے. بھائی وضع کا لفظ مطلق بولا تھا نا، کیا بولا تھا؟ مطلق بولا تھا، اور المطلق اذا يطلق يراد به الفرد الكامل، بھائی یہ ضابطہ آپ نے پڑھا ہے بھائی. جب مطلق کے افراد دو قسم پر ہوں، ایک اعلیٰ ہوں ادنا ہوں، متقی قسم کے ہوں، جب ایک لفظ مطلق کے افراد کئی قسم پر ہوں، تو اس وقت یہ ضابطہ جاری کرتے ہیں، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد ال، تو دیکھو ایک فرد اعلیٰ ہے کامل ہے، ایک ادنا ہے اور ایک متوسط ہے، تین قسم کے افراد ہیں، لیکن جب اس لفظ کو جب اس لفظ سے ادنا مراد لینا ہو تو کوئی قید بڑھا کے مراد لیں گے، اس کے سے متوسط مراد لینا ہے تو کوئی اس کے ساتھ کیا کریں گے، قید بڑھائیں گے مولانا. کیوں؟ کیونکہ جب یہ مطلق بولا جائے گا اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہوگی، تو افراد تو ہیں اس کے تین قسم کے، ایک اعلیٰ، ایک متوسط اور ایک، تو جب مطلق بولا جائے تو اس سے کون سا تینوں میں سے مراد لیا جائے گا؟ فرد کامل بھائی، جو اعلیٰ ہے. تو یہاں پر بھی مولانا وضع کے افراد دو قسم پر ہوئے، ایک وہ جو موضوع ہے تاویلن، ایک وہ جو موضوع ہے حقیقتن. کامل کون ہے؟ تو لہذا جب تعریف کے اندر وضع کا لفظ مطلق آیا، اور مطلق سے کیا مراد لیں گے؟ کامل، اور وہ کامل جو ہے جو وضع بالتحقیق ہو. لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ اطلاق الْوَضْعِ، اس لیے کہ مفہوم وضع کے اطلاق سے وہ کیا ہے، وضع بیس، تب وہ وضع ہے جو تحقیق حقیقتن ہو بھائی، جس میں کوئی تاویل نہ ہو. کتنی قیودات تھیں بھائی تعریف کے اندر؟ تین قیودات تھیں. پہلی قید مستعملہ سے کس کو نکالا؟ غیر مستعمل کو بھائی. کس کو نکال دیا؟ ثانی قید لگائی مولانا فیما وضعت لہو, اس کے ذریعے دو چیزیں نکالیں, ایک غلط اور ایک مجاز مطلق نکالا. اب مجاز نسبی رہ گیا تھا جو بعض کے نزدیک تو معنی موضوع لہو میں ہوتا ہے, بعض کے نزدیک معنی موضوع لہو میں, اس کو فی اصطلاح بہ التخاطب سے نکال دیا. کس سے نکال دیا؟ واحترز بقولہ فی اصطلاح بہ التخاطب, اور اعتراض کیا اس قول کے ساتھ ماتن نے, فی اصطلاح بہ التخاطب, کہ وہ اصطلاح جس کے ساتھ تخاطب ہو, تکلم ہو, عن المجاز المستعمل, اس مجاز سے احتراز کیا, المستعمل جو استعمال ہو رہا ہے, فیما وضع له, اس معنی کے اندر جس کے لیے اس کو, فی اصطلاح آخر, کسی دوسری اصطلاح میں, غیر اصطلاح الذی بہ وقع التخاطب, نہ کہ وہ اصطلاح جس کے اندر کیا ہو رہا ہے, تکلم. دیکھیے وہی مثال لیں گے, قد صلات, جیسے صلات کا لفظ اذا استعملها المخاطب, ایک ہوتا ہے مخاطب گفتگو کرنے والا, ایک ہوتا ہے مخاطب جسے خطاب کیا جائے. اذا استعملها المخاطب, جبکہ اس کے استعمال کون کرے؟ متکلم کرے. بعرف الشرعی, کون سا متکلم؟ عرف الشرع کے ساتھ جو تکلم کر رہا ہے. پھر دعا, کس معنی کے اندر؟ دعا کے معنی میں. بھئی اہل شرع کے نزدیک دعا کا معنی میں مراد لیتا ہوں صلات سے, حقیقت ہے مجاز ہے, مجاز ہے. فإنها تكون مجازا, تو یہ مجاز ہوگا, لاستعمالها فی غیر ما وضعت له فی الشرع, اس لیے کہ استعمال ہوا ہے غیر موضوع له کے اندر شریعت میں, یعنی الارکان المخصوصتا, یعنی کہ کیا ہے؟ جی ارکان مخصوصہ میں استعمال یعنی نہیں ہوا بھائی. وہ امکانت مستعمل, اگرچہ استعمال ہوا ہے, فیما وضعت له فی اللغتی, کن کے نزدیک؟ اہل لغت کے نزدیک, اگرچہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے بھائی. تو سمجھ میں آیا بھائی, مستعملہ کی قید سے غیر مستعمل کو نکال دیا, فیما وضعت له سے غلط کو نکال دیا, اور مجاز مطلق کو نکال دیا, کیونکہ فیما وضع له کسی کے نزدیک بھی جو موضوع لہو نہ ہو, اور اصطلاح وہ اصطلاح جس میں تکلم ہو رہا ہے اس کے مطابق موضوع لہو نہیں ہونا چاہیے, تو اس سے کس کو نکال دیا؟ مجاز نسبی کو. والوضو, اب وضع کا لفظ آیا تھا مولانا کس کے اندر؟ تعریف کے اندر, وضعت. تو اب مصنف وضع کے معنی بیان کریں گے, کیونکہ حقیقت اور مجاز کا سمجھنا موقوف ہے وضع پر. والوضو اے وضع اللفظ, لفظ کی وضع جو ہے, وضع کے مولانا یہ ای وضع اللفظ, یہ متن نہیں ہے, یہ علامہ تفتزانی نے آپ کو بتلایا بھائی کہ وضع سے مطلق وضع نہیں مراد. جی بھائی وضع کہتے ہیں ایک چیز کو متعین کرنا ایک معنی کے لیے, ایک چیز کو ایک معنی کے لیے. مثلا میں ایک اشارے کو متعین کر دیتا ہوں ایک معنی کے لیے, یہ حروف ہیں مولانا, یہ کتاب پر لکھے ہوئے ہیں, یہ ہر حرف ایک معنی کے لیے کیا ہے؟ متعین ہے بھائی. تو کہتے ہیں بھائی یہاں مطلق وزنی مراد, ورنہ تو خطوط, عقود, نصب, اشارات بھی کیا ہیں؟ وہ بھی سارے اس میں, کیونکہ ان سب میں بھی وضع ہے, لیکن یہاں کون سی وضع مراد ہے؟ لفظ کی وضع مراد ہے, ہر وضع مراد نہیں ہے. تو الف لام بایا احدی ہے اس کے اندر بھائی, الوضع اے وضع اللفظ, جی لفظ کی وضع, تعین اللفظ. تو وضع کس کو کہتے ہیں مولانا؟ لفظ کو متعین کرنا, لدلالتی دلالت کرنے کے لیے, علی معنی بنفسی ہی, کسی معنی پر, بنفسی ہی یہی بذاتی ہی, نفس پر کیا کرتا ہے وہ؟ خود دلالت کرتا ہے, بذاتی ہی, اہلی یدل بنفسی ہی, بتلایا بنفسی ہی جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ دلالت سے متعلق ہے, لی یدل کا لفظ نکال کر بتلا دی, یعنی وہ دلالت کرے, بنفسی ہی نفس لفظ ہی دلالت کرے, لا بقرینت تنضم الیہ, نہ کہ کسی قرینے کے ساتھ جو کیا کیا جائے اس کے ساتھ ملا ہوا ہو بھائی, ملایا جائے. وضع کس کو کہتے ہیں؟ کسی لفظ کو متعین کر دیا جائے کہ یہ لفظ ہے مولانا، اور یہ اس کو میں نے متعین کر دیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس معنی پر دلالت کرے گا اور خود بخود کرے اس پر دلالت، تو یہ کیا کہلائے گا؟ وضع کہلائے گا. یعنی خود بخود دلالت کرنے کا معنی یہ ہے کسی جب اس لفظ کو مطلق میں بولوں، مثلا لفظ اسد ہے، اس کو ہم نے متعین کر دیا اہل لغت نے کس کے لیے؟ شیر کے لیے. تو جب بھی میں لفظ اسد بولوں گا آپ اس سے کیا سمجھیں گے؟ ساتھ میں نے کوئی قرینہ ملایا؟ تو بغیر قرینہ ملائے ہوئے خود بخود کلمہ اپنے معنی پر کیا کر رہا ہے؟ تو یہ جو کلمہ کی تعیین ہوئی اس معنی کے لیے، یہ کیا کہلاتی ہے؟ وضع کہلاتی، تاکہ وہ خود دلالت کرے. لا بقرینت، کسی قرینے کے ساتھ نہیں جو اس کے ساتھ ملا ہو. ومانت دلالت بنفسہی، اور دلالت بنفسہی کا معنی یہ ہے ان یکون العلم بالتعین کافین فی فہم المعنی، کہ آپ کو جب تعین کا پتہ ہو، آپ کو اتنا پتہ ہے کہ اسد کا لفظ کس کے لیے وضع ہے؟ حیوانے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے متعین ہے، بس یہ کافی ہو، کسی قرینے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی میں اسد بولوں آپ کو کیا سمجھ میں آ جائے کہ دلالت، خود دلالت کرنے کا معنی یہ ہے کہ یکون العلم بالتعین کافین، کہ علم بالتعین کافی ہو فی فہم المعنی، کس کے اندر؟ معنی کے سمجھنے میں. عند اطلاق اللفظ، جب لفظ کو مطلق بولا جائے. وہذا شامل للحروف ایضا، اور یہ حروف کو بھی شامل ہے. یاد رکھو مولانا، یہاں دو مذاہب ہیں حروف کے بارے میں. دیکھیے اگلے صفحے کے شروع میں حرف کی تعریف کرتے ہیں. الحرف ما دل علی معنی فی غیره، نظر آئی تعریف بھائی؟ حرف وہ ہے، کلمہ ہے، جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر، فی غیره، جو کس کے اندر ہے. یہاں دو مذاہب ہیں مولانا. ایک علامت کس کا ہے؟ علامہ رضی کا ہے، جو شارع ہیں کافیہ کے، اور ایک علامہ ابن حاجب کا ہے بھائی. کس کا ہے؟ علامہ، جو کافیہ کے مصنف ہیں بھائی. تو شارع رضی فرماتے ہیں فی کو ظرفیت کے معنی میں لیتے ہیں، وہ معنی جو قائم ہو کس کے ساتھ؟ غیر کے ساتھ قائم ہو مولانا، غیر میں ہو. اور علامہ ابن حاجب، توجہ سے سنو بھائی، مشکل مقام ہے. اور علامہ ابن حاجب کیا فرماتے ہیں؟ یہ فی سببیت کے لیے ہے. یہ فی کس لیے ہے؟ سببیت کے لیے ہے. تو یہ اختلاف ذکر کریں گے بھائی. علامہ رضی کے نزدیک اور علامہ طبطزانی کے نزدیک بھی ان کا مذہب راجع ہے. حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے، دیکھو تعریف پہ، جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو کس میں ہو؟ غیر میں ہو، غیر کے ساتھ قائم ہو. یہ دراصل کہتے ہیں کہ جو حروف ہیں مولانا، اسم فعل حروف، جو حروف ہیں ان کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کلی کے لیے. کس کے لیے؟ جیسے مین وضع ہے ابتدا کے لیے. من کس لیے وضع ہے؟ ابتدا کے لیے. تو یہ وضع معنی کلی کے لیے ہے، لیکن استعمال یہ معنی جزی میں ہوتا ہے ہمیشہ بھائی. کس میں استعمال ہوتا ہے؟ معنی جزی میں استعمال ہوتا ہے. دیکھو ابتدا ایک کلی ہے، کوئی بھی ابتدا ہو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابتدا. لیکن آپ جب بھی مین استعمال کریں، کوئی خاص ابتدا مراد لیں گے، معنی کلی مراد. ذہبت من المسجد الى المدرسہ، مسجد سے میں کہاں تک گیا؟ تو یہ میرے چلنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ مسجد سے. تو دیکھو یہاں آیا مین، اور مین کا معنی کلی کیا ہے؟ ابتدا. لیکن یہ استعمال ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ معنی جزی میں. یہاں مین معنی جزی میں استعمال ہو رہا ہے. ہر ابتدا مراد ہے یا یہ والی ابتدا جو مسجد سے ہو رہی ہے؟ تو یہ کلی ہے یا جزی ہے؟ تو دیکھو یہ حروف جو ہیں وضع تو ہیں معنی کلی کے لیے، لیکن استعمال کس میں ہوتے ہیں؟ معنی جزی کے اندر استعمال ہوتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو ہیں اب علامہ طبرستانی اور علامہ رضی فرماتے ہیں کہ یہ جو مین ہے یہ دلالت کر رہا ہے، جب آپ مین کا لفظ بولتے ہیں یہ اپنے معنی پر پوری دلالت کرتا ہے، ابتدا کا معنی کیا کرتا ہے، معنی کلی ادا کرتا ہے، لیکن مستقل بالمفہوم نہیں مولانا، مستقل بالمفہوم کیوں نہیں مستقل بالمفہوم؟ اس لیے کہ اس نے دلالت نہیں ہے معنی جزی پر، اور معنی جزی پر اس وقت تک دلالت نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کے ساتھ مسجد اور ذہب تو نہیں ملائیں گے، جب مسجد اور ذہب تو ملا لیں گے اب بتائے گا یہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، مسجد سے ہو رہی ہے، اور کس چیز کی ہو رہی ہے، چلنے کی ہو رہی ہے بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مین استعمال دیکھو وضع ہے کلی کے لیے اور استعمال ہمیشہ کس میں ہوگا، جزی میں، تو یہ جب بھی استعمال کرو گے یہ معنی کلی پر تو دلالت کر دے گا، لیکن چونکہ استعمال تو ہو رہا ہے کس کے اندر، جزی میں، تو یہ مولانا معنی پر اس کی دلالت تام نہیں ہے، دلالت تو ہے لیکن تام نہیں ہے، تو جب ہم اس کے ذہب کو اور مسجد ملا دیں گے تو اب اس کی دلالت کیا ہو جائے گی، تام ہو جائے گی، جبکہ علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حرف وہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی، دلالت کرتا ہے معنی پر، فی غیر ہی ای بی سببی، فی کس معنی میں لیا، غیر کے معنی، تو ان کے نزدیک جب تک غیر کو ساتھ ملاؤ گے نہیں، من آپ 100 دفعہ کہہ دیں اس سے ابتدا کا معنی کوئی بھی نہیں، تو علامہ طبرستانی نے کیا کہا، مین اپنے معنی کلی پر کیا کر رہا ہے، صرف مین کہیں اس سے فوراً کیا سمجھ میں آئے گا، ابتدا کا معنی سمجھ میں آ جائے گا، علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں نہیں، مین 100 دفعہ کہہ دو اس سے ابتدا کا معنی سمجھ میں ہی، کیونکہ یہ ابتدا پر دلالت ہی کس کے ذریعے سے کرتا ہے، غیر کے ذریعے سے، تو جب تک ذہب تو اور مسجد ساتھ ہی ملاؤ گے یہ ابتدا پر سرے سے دلالت کر ہی، جبکہ علامہ طبرستانی کہہ رہے نہیں ابتدا پہ تو دلالت کر رہا ہے لیکن وہ ابتدا جزی پر دلالت پوری طرح، تو وہ صرف ابتدا جزی پر دلالت کے لیے غیر کا محتاج ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں اپنا معنی کلی ادا کرنے کے لیے کس کا محتاج ہے، دونوں مذاہب سمجھ میں آ گئے بھائی؟ اب اشکال ہوا، سوال پیدا ہوا کہ انہوں نے کیا کہا، وضع کس کو کہتے ہیں کہ لفظ کی تعیین کی جائے، کسی معنی پر کیا کرے وہ خود بخود دلالت، جس معنی کے لیے متعین کیا اس پر وہ خود بخود دلالت کرے، یہ آپ نے وضع کی تعریف کی، یہ حروف کی حروف بھی اس میں داخل ہوئے یا نہیں، حروف بھی اس کے اندر داخل ہوئے یا کہتے ہیں علامہ طبرستانی کے مذہب پر داخل ہو گئے، کیونکہ علامہ طبرستانی نے کیا فرمایا کہ یہ معنی حروف وضع ہوتے ہیں معنی کلی کے لیے اور اس معنی کلی پر یہ خود بخود کیا کرتے ہیں، ہاں صرف معنی تام نہیں ہوتی کیونکہ دلالت کرنی ہے معنی جزی پر، تو معنی جزی پر غیر کے واسطے غیر کے ساتھ ملیں گے تو کیا کریں گے، جبکہ علامہ ابن حاجب کے نزدیک یہ وضع کی تعریف میں حروف داخل نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حروف دلالت کرتے ہیں اپنے معنی پر غیر کے سبب سے، جب تک وہ غیر نہیں آئے گا یہ دلالت ہی، تو دیکھو تو لفظ خود جب غیر جب تک نہیں آیا تو کلمے نے خود بخود دلالت کی، تو کلمہ خود بخود دلالت کرتا ہی نہیں، حرف خود بخود دلالت کرتا ہی نہیں جب تک اس کے ساتھ غیر، اور وضع میں تو ہم نے کہا تھا کہ وہ خود بخود دلالت کرے، لفظ کیا کرے،
خود بخود دلالت،
بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، تو علامہ ابن حاجب کے نزدیک یہ اس تعریف میں داخل نہیں، اور علامہ طبرستانی کے نزدیک داخل ہے، اسی لیے کہا وہذا شامل الحروف، اور یہ تعریف شامل ہے حروف کو بھی، حروف کی وضع کو بھی، جیسے کہ اسم اور فعل کی وضع کو شامل ہے، لِأَنَّا نَفْهَمُ مَعَانِيَ الْحُرُوفِ، اس لیے کہ ہم حروف کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں، عِنْدَ اِطْلَاقِهَا، جب ہم ان کو کیا کریں مطلق بولیں بھائی بغیر کسی قید کے، بَعْدَ عِلْمِنَا بِأَوْزَاعِهَا، بعد اس کے کہ جب ہمیں علم ہو ان کی وضع کا، ہمیں ان کی وضع کا علم ہونا چاہیے، پھر چاہے مطلق بھی بول دو ہمیں فوراً اس کا معنی سمجھ میں، اِلَّا أَنَّ مَعَانِيَهَا لَيْسَتْ تَامَّةً، لیکن ایک بات ہے ان کے معنی تام نہیں ہوتے، فی انفسہا، فی اپنی ذات نے مولانا، تو ان کے وہ معنی جن کے اندر یہ استعمال ہو رہے ہیں وہ تام نہیں ہوتے خود بخود، بل تحتاج الی الغیر، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ محتاج ہوتے ہیں غیر کی طرف، بخلاف الاسم والفعل، بخلاف اسم اور فعل کے کہ وہ غیر کے محتاج نہیں. نام لا یکون ھذا شاملا لوضع الحروف، ہاں البتہ مولانا علامہ بتلانے لگے علامہ ابن حاجب کے نزدیک داخل نہیں، یہ تعریف اس کو شامل نہیں وضع حروف کو. نام لا یکون ھذا شاملا، ہاں یہ تعریف وضع جو ہے شامل نہیں ہے، کس کو؟ وضع حروف کو. عند من، اس شخص کے نزدیک، یجعلو جو قرار دیتا ہے، معنی قولہم، نحویوں کے اس قول کا کیا معنی وہ کرتا ہے؟ الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ انہ مشروط فی دلالتہ، کہ یہ جو حرف ہے یہ اس میں شرط لگائی گئی ہے، فی دلالتی ہی علی معنی الافرادی، کہ دلالت کرے کس پر؟ اپنے معنی افرادی پر. کیا شرط لگائی گئی ہے؟ ذکر و متعلق ہی، اس کے متعلق کے ذکر کی، ہاں تو متعلق کا ذکر وہ مشروط، اس کی شرط لگائی گئی ہے بھائی. ایک ہوتا ہے معنی افرادی، ایک ہوتا ہے معنی ترکیبی. معنی افرادی یہ جو ابھی گزرا، جیسے اسد وضع ہے کس کے لیے؟ حیوان مختلف. مین وضع ہے کس کے لیے؟ یہ معنی افرادی ہے، اکیلا لفظ اس پر کیا کر رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے معنی ترکیبی، ترکیب کے اعتبار سے کلمہ اس پہ دلالت کرتا ہے، جیسے رأیت اسدن، اسدن کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ مفعولیت پر. مفعول واقع ہو رہا ہے یا نہیں؟ کس نے دیکھا؟ میں نے. تو یہ ایک معنی ترکیبی ہوتا ہے. جانی زید، میرے پاس کون آیا؟
زید.
تو زید یہاں مفاعلیت کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، زید اس جملے میں فاعل ہے. تو ایک ہوتا ہے معنی افرادی، ایک ہوتا ہے معنی ترکیبی. تو علامہ حاجب کے نزدیک حرف جو ہے معنی افرادی کی ادائیگی کے لیے بھی محتاج ہے، کس کا؟ بھائی مین کا کیا معنی؟ یہ اس کا معنی افرادی ہے، تو مین اس معنی کی ادائیگی کے لیے بھی محتاج ہے، کس کا؟ غیر کا. جب تک اس کے ساتھ غیر نہیں ملے گا یہ اس معنی پر دلالت
نہیں.
اور علامہ تختزانی کے نزدیک یہ اس معنی افرادی کے اندر غیر کا محتاج
نہیں
ہے. تو البت تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ، اس کا معنی علامہ ابن حاجب نے کیا کیا ہے؟ یہ معنی کیا ہے، انہ مشروط، ان کے شرط لگائی گئی ہے حرف کے دلالت کر، فی دلالت ہی علی معنی ہو، کہ یہ حرف دلالت کرے گا اپنے معنی افرادی پر، کس شرط کے ساتھ کرے گا؟ ذکر و متعلق، اس کے متعلق بھی اس کے ساتھ. بھائی یہ مین کا کیا معنی تھا؟ علامہ ابن حاجب کے نزدیک مین ابتدا پر دلالت کرے گا، جب تک اس کا متعلق تھا ذکر نہیں ہوگا، مسجد اور ذہب تو ذکر نہیں ہوگا، یہ کرے گا
نہیں.
تو انہوں نے یہ شرط لگائی ہے. فخرج المجاز، تو نکل گیا مجاز. مولانا بھائی انہوں نے کیا قید لگائی تھی؟ کیا قید لگائی تھی؟ بنفسی ہی، کہ لفظ کا تعین کرنا کہ وہ دلالت کرے کسی معنی پر، بنفسی ہی خود بخود، اور مجاز خود بخود دلالت کرتا ہے یا قرینے کے ساتھ؟ تو بنفسی ہی کی قید لگائی تو فخرج المجاز مولانا، تو مجاز خارج ہوا، عن ان یکون موضوعا، موضوع ہونے سے خارج ہوا، اس کے اندر وضع نہیں. بالنسبت الی معنی المجازی، کس معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ تو اسد کا معنی مجازی کیا ہے؟ رجل
شجاع.
تو جب یہ اسد بما رجل شجاع کے ہے، اس کی اعتبار سے کیا ہوا؟ یہ وضع کی تعریف سے خارج ہوا، یہ موضوع نہیں مولانا. لیکن اگر یہ کہانا ہے نا بنسبتی معنی مجازی کی نسبت سے، ہاں معنی حقیقی کی نسبت سے یہ کیا ہے؟ موضوع ہے. یہ کیا ہے؟ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اسد سے کیا مراد لیتا ہوں میں؟
شیر
مراد لیتا ہوں. تو یہ شیر، یہ حیوان مختلف کے لیے وضع ہے یا وضع نہیں ہے؟ وضع ہے. تو کہا معنی مجازی کے اعتبار سے مجاز خارج ہوا، معنی حقیقی اگر اس کا مراد لیں تو پھر خارج نہیں. لِأَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى اس لیے کہ مجاز کی دلالت اس معنی مجازی پر انما تكون بِقَرِينَةٍ لا بِنَفْسِهِ وہ قرینے کے ساتھ ہوگی خود نہیں ہوگی دون المشترکی ہاں تعریف سے مشترک خارج نہیں مشترک بھی کیا ہے مولانا داخل ہے وہ بھی موضوع ہے مولانا بھئی مشترک کس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو کئی معانی کے لیے الگ الگ وضع کیا جائے مثلا عین ان کا لفظ ہے یہ آنکھ کے لیے بھی الگ وضع ہوا تو وہ بھی معنی موضوع لہو یہ مولانا سونے کے لیے بھی الگ وضع ہے تو سونا بھی اس کا معنی ہے عین اور گھٹنے کو بھی کہتے ہیں یہ بھی اس کا معنی ہے موضوع لہو اسی طرح اور کیا بھئی چشمے کے لیے وہ بھی اس کا معنی ہے موضوع لہو جاسوس کو بھی کہتے ہیں جاسوس بھی اس کا معنی ہے موضوع لہو تو یہ سارے موضوع لہو اس کے معنی ہیں مولانا ان سب میں وضع ہے تو لہذا مشترک کی تعریف سے خارج ہاں مشترک کے کئی معنی چونکہ ہوتے ہیں تعیین بھئی یہاں کون سا معنی مراد ہے اس کے لیے کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے کیا چاہیے ہوتا ہے بھئی اب آپ عین کا لفظ لائیں عبارت میں عین کے تو 15-20-30 معنی آتے ہیں بھئی تو کون سا معنی مراد ہے اس کے تعیین کے لیے کیا چاہیے دیکھو مشترک قرینے کا محتاج تو ہے لیکن معنی کی ادائیگی میں یا صرف تعیین مراد کے لیے لہذا مشترک خارج نہیں بھئی فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْرُجْ اس لیے کہ وہ خارج نہیں لِأَنَّهُ وہ پس وہ خارج نہیں لِأَنَّهُ قَدْ عُيِّنَ اس لیے کہ اس کو تو متعین کیا گیا ہے لِلدَّلَالَتِ عَلَىٰ كُلِّ مِنَ الْمَعْنَيَائِنِ بِنَفْسِهِ کہ وہ دونوں معنی میں سے ہر ایک پر خود بخود دلالت کرتا ہے وَعَدَمُ فَحْمِ أَحَدِ الْمَعْنِيَائِنِ بِتَعْيِينِ اور دونوں معنی میں سے کسی ایک بتعین نہ سمجھنا یہ لعارض الاشتراکی یہ کس وجہ سے ہے اشتراک کا عارض کی وجہ سے اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا معنی مراد ہے تو یہ لا ینافی ذالکہ تو یہ اس تعین کے منافی نہیں ہے بھئی یہ تعین سمجھ میں آیا بھئی مشترک کا معنی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا عین لفظ میں بولتا ہوں کیا مراد ہے یہ ہمیں سمجھ میں تو کہتے ہیں بھئی معنی سمجھ میں آتا ہے تعیین نہیں ہوتی کیا نہیں ہوتی تاکہ یہاں کون سا معنی مراد ہے تو لہذا وضع ہے یہاں فَالْقُرْءُ فَاسْقُرْ کا لفظ مولانا مثلا بھئی قُرْءُن کا لفظ پڑا ہے بھئی قرآن کس طرح ہے آیت بھئی وَالْمُتَلَّقَاتُ اِتَرَبَّتْنَ بِأَنفُسِهِنَّ عَامِعَاتِ قُرُوءٍ سے کیا مراد لیتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ وجہ یہ کہ دونوں طہر بھی اس کا حقیقی معنی اور حیض بھی اس کا یہ حروف اضداد میں سے ہے جو دو معنی کے لئے آتا ہے جیسے بیع کا لفظ بھی اضداد میں سے ہے یہ خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور بیچنے ہاں زیادہ مستعمل بیچنے کے معنی میں ہے تو یہاں قر ان کا لفظ بھی مولانا یہ ایک مرتبہ اس کو وضع کیا گیا حیض کے لیے ایک مرتبہ اس کو وضع کیا گیا طہر کے لیے القرء مثلا عین مرتا ایک مرتبہ اس کو متعین کیا گیا لدلالت علی الطہر بنفسہ کہ یہ بنفسہ کس پر دلالت کرے طہر پر ومرتا اخرى دوسری مرتبہ اس کو متعین کیا گیا لدلالت علی الحیض بنفسہ کہ یہ خود بخود کس پر دلالت کرے حیض پر دلالت کرے فیکون موضوعا تو یہ موضوع ہوا مولانا ہر معنی کے لیے فی کثیر من النسخ اور بہت سے نسخوں کے اندر بدل قولہ دون المشترک دون الکنایتی بھئی مصنف نے اوپر کیا متن کیا تھا کہ مجاز تو خارج ہوا دون المشترک مشترک خارج علامہ تفتازانی بتلا رہے ہیں بہت سے نسخوں میں مشترک کے لفظ کی جگہ کنایا آیا ہے فخرج المجاز دون الکنایتی دون الکنایتی تو کنایا خارج نہیں علامہ تفتازانی کہہ رہے ہیں یہاں کنایہ کا لفظ اگرچہ بہت سے نسخوں میں آئے لیکن یہ غلطی ہے یا تو یہ مصنف کی غلطی ہے یا کسی لکھنے والے کی غلطی ہے کاتب کی بھئی تو بہت سے نسخوں میں مولانا دون المشترک کی جگہ دون الکنایہ آیا ہے وہو السہو اور وہ غلطی ہے کیوں غلطی کیوں ہے بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بات کیا چل رہی ہے کہ بنفس ہی کی قید سے مجاز تو خارج ہوا، مشترک خارج
نہیں ہے.
اگر کنائے کا لفظ لگا دیں تو معنی بنے گا کہ مجاز تو خارج ہوا، کنایا خارج
نہیں.
یہ اب خرابی لازم آئے گی. خرابی کیسے لازم آئے گی؟ کہ کنائے کے دو معنی ہیں مولانا. دیکھیے لأنه ان اريد، اگر اس سے یہ ارادہ کیا جائے ان الکنایت بالنسبت الى معناها الاصلی موضوعات، کہ کنایا جو ہے اپنے معنی اصلی کی طرف نسبت کرتے ہوئے موضوع ہے. آپ نے کیا کہا بھائی؟ مجاز خارج ہوا، کنایا خارج
نہیں ہوا.
کیوں؟ کیونکہ کنایا اپنے معنی موضوع لہو کے اعتبار سے اس پہ دلالت خود بخود کرتا ہے. جیسے دیکھو کنایا کس کو کہتے تھے بھائی؟ تعریف یاد ہے کنایا کی؟ بھائی لفظ کو غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا، یعنی لازم میں. کس میں؟
لازم
میں استعمال کرنا لیکن موضوع لہو کا ارادہ بھی. میں کہتا ہوں فلان طویل نجاد، بتلانا چاہتا ہوں فلان کا قد لمبا ہے، تو میں کہتا ہوں فلاں کے حمائل کیا ہے؟ حمائل طویل ہے، لمبی ہے، اور مراد کیا لیا میں نے؟ لمبا قد. تو یہ موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو؟ غیر موضوع لہو ہے بھائی. اصل معنی تو تھا حمائل لمبی ہے، لیکن میں کیا مراد لے رہا ہوں؟ قد لمبا ہے. لیکن اگر اس سے حقیقی معنی کا ارادہ کرو وہ بھی صحیح ہو. تو مجاز کنایا کے اندر معنی مجازی مراد ہوتا ہے لیکن حقیقت کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے. اور معنی مجازی کے اندر بھائی غیر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے اور موضوع لہو کا ارادہ صحیح. میں نے کہا رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر کو دیکھا جو کیا کر رہا تھا؟ شیر سے کیا مراد ہے؟ اس سے حیوان مفترس میں مراد لے سکتا ہوں؟
نہیں.
تو دیکھو معنی غیر موضوع لہو ہے اور موضوع لہو کا ارادہ جائز، جبکہ طویل النجات سے میں نے لمبا قد لیا وہ غیر موضوع لہو. لیکن اگر میں موضوع لہو مراد لینا چاہتا ہوں، لمبی حمائل ہے اس کی، تو یہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں. تو کہتے ہیں اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ کنایا کیوں نہیں خارج ہوا، کیونکہ کنایا اپنے معنی اصلی کی نسبت کرتے ہوئے موضوع ہے. طویل النجاح کس کی نسبت سے؟ لمبی، اس کا معنی لمبے حمائل ہو، تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ یہ موضوع ہے. تو کہتے ہیں پھر تو مجاز بھی اسی طرح ہے، فقزل مجاز ہو، مجاز کا بھی تو ایک معنی موضوع لہو ہوتا ہے، تو وہ بھی پھر خارج نہیں ہونا چاہیے. ضرورت ان الاسد، یقینی ہونے کی وجہ سے یہ بات کہ شیر جو ہے ہمارے اس قول کے اندر، اسد جو ہے ہمارے اس قول کے اندر، رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر کو دیکھا جو تیر چلا رہا تھا. موضوع للحیوان المفترس، اس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ حیوان مفترس کے لیے وضع کیا گیا ہے. وَإِن لَّمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهِ، اگرچہ اس میں استعمال نہیں ہوا. وَإِن أُرِيدَ، اگر یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ اَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْنَى الْكِنَايَةِ، کہ اس کو وضع کیا گیا ہے نسبت کرتے ہوئے کس کی طرف؟ کنایا کے معنی کی طرف. آنی لازم المعنى الاصلی، ما لازم معنی اصلی کے، تو فَفَسَادُهُ ظَاهِرٌ، تو اس کا فساد ظاہر ہے. لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ، اس لیے کہ اس پر خود بخود دلالت نہیں کرتا. بل بِوَاسِطَةِ الْقَرِينَةِ، بلکہ کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے؟ دوبارہ سنو بھائی، آپ نے بات کیا چل رہی ہے کہ بِنَفْسِهِ کی قید سے کون خارج؟ توجہ سے بیٹھو بھائی، توجہ سے، کہ بِنَفْسِهِ کی قید سے کون خارج اور کنایا خارج
نہیں ہے؟
کنایا خارج نہیں، بعض نسخوں کے مطابق. تو کہتے ہیں یہ عبارت صحیح
نہیں،
کیونکہ جب مجاز خارج تو کنایا بھی خارج ہے. اس لیے کہ کنائے کا، دیکھو کنایا کس کو کہتے ہیں؟ کہ لفظ کو غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے لیکن موضوع لہو کا ارادہ بھی صحیح ہو، کرنا صحیح ہو. جیسے طویل النجات سے میں لمبا قد مراد لیتا ہوں، لیکن اس سے لمبی حمائل مراد لینا بھی صحیح ہے جو اس کا موضوع لہو ہے، جبکہ مجاز کے اندر معنی موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا. اب آپ نے کہا کنایا خارج نہیں ہوا، کیوں نہیں خارج ہوا کنایا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ کنایا جو ہے طویل النجات مثلا، اس کو میں نے کس معنی کے لیے استعمال کیا؟ بھائی طویل النجات کو میں نے کس معنی میں استعمال کیا؟ لمبے قد میں. لیکن اصل معنی اس کا کیا ہے؟ لمبی حمائل. تو کنائے کا لفظ اس لمبی حمائل اس معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے موضوع ہے. استعمال تو لمبے قد میں ہو رہا ہے، لیکن اصل معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ موضوع لہو ہے، لہذا یہ وضع کی تاریخ سے خارج. کہتے ہیں یہ تو مجاز بھی اسی طرح ہے. اسد کا لفظ استعمال تو رجل شجاع میں ہو رہا ہے، لیکن حیوان مفترس معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ موضوع لہو ہے. پھر تو مجاز کو بھی نہیں خارج ہونا چاہیے، اس کا بھی ایک معنی موضوع لہو ہوتا ہے. تو اور اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ کنایا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے موضوع لہو کے لازم میں، کس میں؟ بھائی طویل النجات کے ساتھ کیا طویل النجات کے ساتھ کیا لازم ہے؟ لمبا قد ہونا. تو آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں لازم موضوع لہو میں، اور آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس لازم ہی کے لیے وضع ہے، اس معنی اصلی کے لازم ہی کے لیے کیا ہے یہ، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس لیے یہ خارج نہیں. آپ نے یہ کہنا نا کہ یہ تعریف سے خارج
نہیں.
آپ کے تو کہنے کا کس میں طویل و نجات کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں میں؟ لمبے قد میں. اور یہ لمبا قد کیا ہے؟ یہ طویل و نجات کے ساتھ لازم ہے. طویل و نجات کے ساتھ کیا ہے؟ تو آپ کا اگر یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ تو ہے طویل و نجات اصل معنی، یہ کیا ہے؟ لمبا قد. یہ کیا ہے اس کا؟ تو یہ اصل میں وضع تو اس کے لیے ہے، استعمال اس میں ہو رہا ہے، اور آپ کہے ہیں کہ وضع کی تعریف سے یہ کنایہ خارج. اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اسی یہ لازم ہی کے معنی میں کیا ہے؟ وضع ہے. کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کیا کہا؟ خارج نہیں نا. کیا کہا آپ نے؟ جب خارج نہیں تو اسی صورت میں خارج نہیں ہو سکتا کہ آپ کیا کہے، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ اسی معنی کے لیے، تو یہ اسی معنی کے لیے وضع ہے، یہ تو اس معنی کے لیے وضع ہے، تو آپ کی بات صحیح نہیں ہے. تو یہ اس معنی پر خود بخود دلالت نہیں کر رہا لمبے قد پر، بلکہ کس کے واسطے سے کر رہا ہے؟ قرینے کے واسطے سے. اور ہم نے کہا تھا خود بخود کیا کر رہا ہو؟ سمجھ میں بھی آیا یا سارا اوپر سے گزر رہا ہے؟ چلیے دیکھیے دوبارہ دیکھو بھائی. لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ، دونوں جواب دیں گے، اس لیے کہ اگر یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ أَنَّ الْكِنَايَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْنَاهَا الْأَصْلِيِّ مَوْضُوعَاتٌ، کہ کنایہ اپنے معنی اصلی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے؟ موضوع ہے. اگر یہ آپ کا ارادہ ہے اس لیے یہ خارج نہیں ہوا بِنَفْسِهِ کی قید سے، تو فَقَضَ الْمَجَازُ، تو اسی طرح کون ہے؟ اس کا بھی ایک معنی حقیقی ہوتا ہے ضرورتا، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ أَنَّ الْأَسَدَ، کہ اسد کا لفظ ہمارے اس قول کے اندر رہے تو اسدن یرمی، یہ اگرچہ رجل شجاع کے لیے یہاں استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے موضوع للحیوان المفترسی، اس کو وضع کس کے لیے کیا گیا ہے؟ وَإِن لَّمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهِ، اگرچہ اس میں استعمال نہیں ہو رہا تو اس کا بھی تو معنی موضوع لہو ہے، اس کو بھی خارج نہیں ہونا چاہیے. وَإِن أُرِيدَ، اور اگر یہ ارادہ کیا گیا ہے انہا موضوعاتن بالنسبتی، کہ اس کو وضع کیا گیا ہے کس کی نسبت سے؟ معنی کنایا کی نسبت، کنایا کے معنی کی نسبت سے، آنی لازم المعنی الاصلی، لازم معنی یعنی بھئی یہ اس اصل معنی کے لیے نہیں وضع، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کس کے لیے وضع ہے؟ اسی لازم معنی اس کے لیے وضع ہے. ففسادہ ظاہر، تو آپ کے اس کہنے کا فاسد ہونا ظاہر ہے. لانہ لا يدل علیہ، اس لیے کہ یہ اس لازم پر خود بخود دلالت نہیں کرتا، بل بواسطہ القرینہ، بلکہ کس کے قرینے سے؟ کس کے واسطے سے؟ قرینے کے واسطے سے کرتا ہے بھائی. اچھا بھائی انہوں نے کیا کہا تھا بھائی؟ یہ اب بعض جواب دیں گے بھائی، اب جواب دیں گے بھائی. بعض علماء کہتے ہیں یہ جواب آپ دینے کی کوشش نہ کریں، علامہ تفتزانی کہتے ہیں دو جواب ذکر کریں گے، دونوں کو رد کریں گے کہ یہ بھی جواب نہیں دیا جا سکتا اور یہ جواب بھی
نہیں.
دیکھو ذرا دوبارہ وضع کی تعریف پر آؤ. وضع کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو متعین کرنا کہ وہ دلالت کرے اس معنی پر خود بخود. خود بخود کرنے کا کیا معنی کیا تھا انہوں نے؟ لا بقرینتین، کسی قرینے کے ساتھ وہ دلالت
نہ
کرے. اب ذرا مجاز اور کنائے کی تعریف دہراؤ بھائی. مجاز اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے کس کے ساتھ؟ قرینے کے ساتھ. اسی طرح کنایا بھی دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر کس کے ساتھ؟ قرینے کے ساتھ. لیکن دونوں میں فرق ہے. مجاز کے اندر جو کنایا ہوتا ہے، قرینہ ہوتا ہے، اس میں معنی موضوع لہو کا ارادہ لینا صحیح، اور کنایا کے اندر ایسا قرینہ ہوتا ہے کہ معنی موضوع لہو کا ارادہ بھی
صحیح.
یعنی معلوم ہوا اس کے اندر جو مجاز ہے اس کے اندر قرینہ مانعہ ہوتا ہے. ایک قرینہ ہوتا ہے جو منع کرنے والا ہے کہ معنی حقیقی مراد نہیں لے سکتے، اور کنائے کے اندر کوئی ایسا قرینہ مانعہ. قرینہ تو ہوتا ہے لیکن معنی حقیقی سے وہ روکنے والا ہے، حقیقی معنی بھی ہم مراد. تو کہتے ہیں انہوں نے جو کہا نا لا بقرینتین کے خود بخود دلالت کرے کسی قرینے کے ساتھ، کہتے ہیں اس سے خاص قرینہ مراد ہے. کیا؟ قرینہ مانعہ کے ساتھ دلالت نہ کرے بلکہ قرینہ غیر مانعہ کے ساتھ
دلالت
کرے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟
جی.
مجاز کے اندر بھی قرینہ، آئے کے اندر بھی
قرینہ،
لیکن مجاز کا قرینہ معنی موضوع لہو کا ارادہ کرنے دیتا ہے تو وہ قرینہ مانعہ ہے، اور کنائے والا تو وہ قرینہ مانعہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں لا بقرینتن سے مراد ہے جو قرینہ مانعہ نہ ہو. قرینہ مانعہ، جب قرینہ مانعہ نہ، قرینہ مانعہ کی قید لگا دی، اور مجاز تو قرینہ مانعہ کے واسطے سے کنایا قرینہ مانعہ کے واسطے سے دلالت نہیں کرتا بلکہ قرینہ غیر مانعہ کے واسطے سے دلالت کرتا ہے. لا یقالو، یہ جواب نہ یہ نہ کہا جائے جواب کے اندر معنی قول ہی بنفسی ہی، کہ بنفسی ہی کہنے کا مطلب یہ ہے ای من غیر قرینت مانعات عن ارادت الموضوع لہو، کہ کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو مانع ہو کس سے؟ ارادہ موضوع لہو سے. یہ بات جواب بھی دینے کی کوشش نہ کی جائے. یا مولانا قرینے سے کیا مراد لیں؟ قرینہ لفظیہ مراد لے لیں، خاص قرین. یا یہ جواب دینے کی بھی کوشش نہ کریں کہ من غیر قرینت لفظیت، کہ بھائی دلالت کرے خود بخود یعنی قرینہ لفظیہ کے بغیر. کس کے بغیر؟ بھائی انہوں نے کیا کہا؟ خود بخود دلالت کرے لا بقرینت، یعنی بقرینت لفظیہ، قرینہ لفظیہ کے ساتھ دلالت نہ کرے، ہاں قرینہ معنویہ سے دلالت. تو اب مولانا کنایہ خارج نہیں. اگر قرینہ مانعہ یہاں مراد لے لیں پھر بھی کنایہ خارج نہیں، اگر قرینہ لفظیہ مراد لے لیں پھر بھی خارج، کیونکہ مجاز کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے؟ قرینہ مانعہ سے یا غیر مانعہ سے؟ غیر مانعہ سے. کس سے؟ کنایہ. کنایہ بھائی، کنایہ کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے؟ غیر مانعہ کے واسطے سے دلالت کرتا ہے. تو جب میں نے کہا قرینہ مانعہ کے واسطے سے دلالت نہ کرے، یہ جو تاریخ میں آیا لا بقرینتین ای لا بقرینتین، تو کنایہ خارج ہوا، کیونکہ وہ بھی تو قرینہ مانعہ کے واسطے سے نہیں کرتا بلکہ کس کے واسطے سے کرتا، لہذا وہ خارج نہیں. نیز اگر قرینہ سے کیا مراد لیں؟ قرینہ لفظیہ مراد لیں، تو مجاز جو ہے وہ قرینہ لفظیہ کے واسطے سے دلالت کرتا ہے، اور کنایہ جو ہوتا ہے وہ قرینہ معنویہ کے. اور میں نے کہا کہ قرینہ لفظیہ کے واسطے سے دلالت، تو پھر بھی کنایہ خارج نہیں، کیونکہ وہ تو کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے؟ قرینہ معنوی. تو کہتے ہیں یہ بھی جواب میں نہ کہا جائے مولانا کہ من غیر قرینت لفظیت، ان کے بغیر قرینہ لفظیہ کے ہوگا. فعلی ھذا، ان دو جوابوں کی صورت میں یخرج من الوضع، نکل جائے گا وضع کی تعریف سے المجاز. کون؟ مجاز. دون الکنایۃ، کنایہ نہیں نکلے گا کیونکہ اس میں قرینہ مانعہ نہیں ہوتا، نیز اس میں قرینہ لفظیہ نہیں بلکہ قرینہ مانعہ. بھئی یہ جواب کیوں نہ دیے جائیں؟ کہتے ہیں دیکھو لِأَنَّا نَقُولُ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اخذ الموضوع فی تعریف الوضع فاسد، لفظ موضوع کو تعریف وضع میں ذکر کرنا فاسد ہے، للزوم الدوری، کیونکہ کیا لازم آتا ہے؟ دور لازم. بھئی تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ وضع کی. وضع کا پتہ چلے گا تو موضوع لہو کا پتہ چلے گا، اور غیر موضوع لہو کا، اور آپ تعریف وضع کی کر رہے ہیں اور اس میں قید کیا بڑھا رہے ہیں؟ بھئی یہ پہلی سطر میں جو قید تھی، من غیر قرینۃ مانعت عن ارادۃ الموضوع لہو، موضوع لہو کا ارادہ کرنے سے کوئی قرینہ مانع نہ ہو، تو کیا لفظ آیا تعریف میں؟ موضوع. بھئی یہ جو پیچھے قرینہ کا لفظ آیا تھا، بھئی اس قرینے کی جگہ یہ ساری عبارت لگا دیں، تو تعریف کے اندر ہی کیا آ گیا؟ وضع کی تعریف میں لفظ موضوع، اور وضع کا پتہ چلے گا تو موضوع لہو کا پتہ چلے گا، اور موضوع لہو کا جاننا موقوف ہے وضع پر، اور وضع کی تعریف میں آ رہا ہے موضوع لہو، تو وضع کا جاننا موقوف ہے کس پر؟ تو کیا لازم آیا؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ چلو اچھا جی، سمجھ میں آیا آپ کو بھائی؟ کیونکہ دور لازم آتا ہے، مولانا موضوع لہو آپ نے تعریف، وَقَذَا حَسْرُ الْقَرِ، اسی طرح آپ نے جو دوسرا جواب دیا تھا کہ قرینے سے کون سا قرینہ مراد لو، لفظیہ مراد لو، معنویہ نہ، تو کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں بھائی، اس لیے کہ مجاز کے اندر ہمیشہ قرینہ لفظیہ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھار قرینہ ہے، اور اسی طرح کنایہ کے اندر بھی ہمیشہ قرینہ معنویہ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھار قرینہ ہے لفظیہ ہوتا ہے، تو چاہے آپ لفظیہ کی قید بڑھا بھی دیں تو پھر مجاز کی بھی بات صورتیں رہ جائیں گی اور کنایہ کی بھی بات صورتیں. لِأَنَّ الْوَقَذَا حَسْرُ الْقَرِينَةِ فِي اللَّفْزِي، اسی طرح قرینے کو بند کر دینا لفظی کے اندر میں یہ بھی صحیح نہیں. لِأَنَّ الْمَجَازَ قَدْ يَكُونُ لَهُ قَرِينَةٌ مَعْنَوِيَةٌ، اس لئے کہ مجاز کے لئے بھی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ قرینہ ہے معنویہ ہوتا ہے. لَا يُقَالُ، یہ بھی جواب میں نہ کہا جائے بھئی، معنی الکلامی، کلام کا معنی یہ ہے کہ انہو خرجان تعریف الحقیقت المجاز دون الکنایتی، کہ تعریف حقیقت سے مجاز تو خارج ہو جائے گا، کنایا خارج اس لئے، فإنہا ایزن حقیقت، اس لئے کہ کنایا بھی حقیقت ہی ہے، علامہ صرح بھی صاحب المفتاح بنا بر اس کے جس کی تصریح صاحب مفتاح نے کی ہے. علامہ صاحب مفتاح علامہ سکاکی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ کنائے کے اندر لفظ کو آپ نے معنی موضوع لہو ہی میں استعمال کیا ہے. طویل النجات بول کر کیا مراد ہے؟ لمبی حمائل ہی کے لئے استعمال کیا، لیکن مراد کیا ہے؟ لازم ہے. مراد کیا ہے؟ تو لفظ استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لہو ہی کے اندر، لیکن مراد کیا ہے؟ لازم ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو لفظ موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں؟ تو لہذا یہ حقیقت سے خارج ہوا، حقیقت سے خارج ہے. فَإِنَّهَا أَيْضًا حَقِيقَةٌ لِأَنَّا نَقُولُ، ہم جواب دیتے ہیں هَذَا فَاسِدٌ، یہ بات درست نہیں ہے، فاسد ہے. عَلَى رَأْيِ الْمُصَنِّفِ، کس کے نزدیک؟ مصنف کے نزدیک علامہ سکاکی کی یہ بات صحیح نہیں کہ کنایہ اپنے معادہ موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے اور مراد اس سے کیا ہے؟ غیر موضوع لہو یعنی لازم. لِأَنَّ الْكِنَایَةَ لَمْ تُسْتَعْمَلْ عِنْدَهُ، اس لئے کہ کنایہ ان کے نزدیک استعمال ہی نہیں ہوا، فِي مَا وُزِعَتْ لَهُ، کس کے اندر معنی ہے؟ بَلْ اِنَّمَا اسْتُعْمِلَتْ فِي لَازِمِ الْمَوْضُوعِ لَهُ، اس لئے کہ وہ تو استعمال ہوا ہے لازمِ موضوع لہو کے اندر، مَحَ جَوَازِ اِرَادَتِ الْمَلْزُومِ، تو استعمال تو لازم میں ہوا ہے لیکن ملزوم کا ارادہ بھی جائز ہے، یعنی موضوع لہو کا ارادہ بھی جائز ہے. وَسَيَجِئُ لِهَذَا زِيَادَتُ التَّحْقِيقِ، اور ان قریب زیادہ تحقیق اس کی آ جائے گی. مولانا هذا هو المرام، اللہ علم بحقیقت الکلام.